Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahil mubdi'il mu'id al ghaniyyil hamid zilaf al wasi' wal iqab al shadid man hadahu fa huwa sa'id al sadid wa man dallahu fa huwa al ba'id al tarid ya'lamu ma zahara wa ma batana wa ma khafiya wa ma alana والصلاه والسلام على اشرف الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وفي موضع اخر قال الله تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير امنت بالله صدق الله العظيم ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وقولانا محمد المعدن الجود والكرم واله وصحبه وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم منزه شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم رضا نبي بكر وان عمر وان علي وان عثمان ذي الكرم مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم احمد رضا کا تازہ گلستاں ہے آج بھی خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی آپ کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی علم و عمل کی زلف پریشاں ہے آج بھی سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ احمد رضا کی شمع فروزاں ہیں آج بھی اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کا مبارک دن جو مغرب سے پہلے موجود رہا 25 صفر صفر المظفر, اس دن کو مناسبت ہے بر صغیر کی اس نابغہ روزگار شخصیت جنہوں نے ایک زمانے کو متاثر کیا اور تاریخ کے اندر بر صغیر میں علمی حلقوں کے اندر اپنے نام کو اللہ کی دے ہوئے فضل سے اس فہرست میں جا کر شامل کیا کہ 2 صدیاں گزر گئی ہیں کہ ان کے مرتبہ علم, مقام, دانائی, ان کا تفقف الدین, شریعت مطہرہ کی تعلیم میں اور دینی حمیت اور غیرت میں کوئی ان کا ثانی نظر نہیں آتا. میری مراد امام اہل سنت مجدد اعظم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کی ذات گرامی ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت, آپ کے کئی القابات ہیں. کسی شخصیت کے ذات کے پھیلاؤ کو جب اس کی ذات کا پھیلاوا اور اس کی ذات کے کمالات بے حد وسیع ہوتے ہیں تو پھر اس کی ذات کے کمالات اور اس کی ذات میں موجود مختلف خوبیوں کا ایک ایک نام, ایک ایک حوالہ, ایک ایک عنوان ہوا کرتا ہے جس کے تحت اس شخصیت کو جانا جاتا ہے. مثلا غور کیجئے, ایک شخص جس کا نام عبد الرحمن ہے, اب وہ حافظ قرآن بھی ہے, اب وہ قاری قرآن بھی ہے, اب وہ نیک اور صالح شخص بھی ہے, اب وہ عالم دین بھی ہے, حج بیت اللہ کی سعادت کو پا کر وہ حاجی بھی ہے, مال و دولت کو پا کر وہ ایک امیر ترین شخص بھی ہے. تو یہ ایک شخص ہے عبد الرحمن کہ جس کی زندگی کے اندر یہ کمالات کے مختلف درجات ہیں. اب اسے حاجی صاحب بھی کہا جاتا ہے، حافظ صاحب بھی کہا جاتا ہے، قاری صاحب بھی کہا جاتا ہے، عالم صاحب بھی کہا جاتا ہے، متقی و پرہیزگار بھی کہا جاتا ہے، صالح شخص بھی کہا جاتا ہے. دراصل اس کی ذات کا پھیلاوا اتنا ہے اور اس کی ذات میں کمالات اتنے ہیں کہ ہر کمال کا ایک عنوان، ایک نام اور ایک ٹائٹل نیم ہے. اس مثال سے اب بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کہ القابات اس قدر وسیع ہیں کہ جو ان کے کمالات علمی میں اور دین کے ساتھ ان کی امانت اور دین کے ساتھ ان کے تعلق اور اپنے دور، یہاں تک کہ ان کے بعد کے دور تک تمام علمی شخصیات میں ان کا تفوق، ان کی بلندی، ان کا ممتاز ہونا، یہ ان کے القابات سے پتہ چلتا ہے. اور یہ القابات اس طرح نہیں کہ گلی کے نکڑ پر بیٹھ کر کوئی ان کا القابات دے، بلکہ جس فن میں، جس شعبے میں، جس خوبی میں آپ کو ان اعلی لقبوں کے ساتھ یاد کیا گیا تو اعلی لقبوں سے یاد کرنے والے لوگ وہ تھے جو خود اس فن کے غواص اور امام تھے. امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات کے کمال پر ایک لقب کہا جاتا ہے، امام اہل سنت. میں نے مختلف جگہوں پر اس موضوع پر گفتگو بھی کی تاکہ نوجوان بچے جو ہیں وہ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کے حوالے سے واقفیت حاصل کر سکیں. امام اہل سنت، سنیوں کا امام، اہل سنت کا امام. اور اہل سنت سے مراد کون ہے؟ تو اس کی ایک سادہ سی مثال تھوڑی سی سمجھیے آپ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جامع ترمذی شریف میں، متعدد اسناد سے یہ روایت آئی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 73 گروہ میں وہ تقسیم ہو جائے گی. یہاں تک ایک حدیث مبارکہ کے اندر آیا کہ میری امت، ایک صحابی سے حضور نے شاہ فرمایا کہ یہ سامنے پڑے ہوئے جوتوں کو دیکھو، یہ جوتے ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح جڑے ہوئے ہیں، آگے نہیں پیچھے نہیں. فرمایا میری امت امتحان کے طور پر یہود کے ساتھ اس طرح جڑے گی، جو عادتیں ان میں ہوں گی وہ ان میں ہوں گی، جو عیاشی ان میں وہ ان میں. یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال بھی دے کر فرمائی کہ الاعیاذ باللہ، ان میں اگر کسی نے اپنی ماں سے بدکاری کی ہو تو یہ گندگی میری امت کے اندر بھی آئے گی. اس سے مراد ان باتوں سے ڈرانا، ان باتوں سے تحذیر، ان باتوں سے تحذیر کرنا، ڈرانا، متنبہ کرنا. اور پھر اسی طرز پر حضور میں مختلف احادیث موجود ہیں فتنوں کے حوالے سے، جس کو اکثر محدثین کتاب الملاحم یا کتاب الفتن میں نقل کرتے ہیں کہ جس میں قرب قیامت ہونے والے فتنوں کو بیان کرتے ہیں. اور ان فتنوں کو بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ڈھیلا بن کر اس کو صرف سن لیں اور ایسے گویا کہ سبزیوں کی طرح، مرغی کی طرح ہو جائے کہ وہ آئے ہم پر چھری پھیر دو اور کام ہو جائے. نہیں، ان فتنوں سے مراد اور واقفیت اس لیے کرائی جاتی ہے کہ اپنے اندر ایمانی اور اخلاقی اس قدر جرت پیدا کی جائے کہ یا تو ہم اس کا مقابلہ کر سکیں تلوار کے ساتھ جب ایسا وقت آ جائے، یا ان سے مقابلہ کر سکیں زبان کے ساتھ، یا دل میں اس کی بیزاری رکھ سکیں اور اپنے آپ کو ان سے دور رکھیں، ان کا شکار نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ سبزی کی طرح پڑے ہوئے ٹھیلے پر کوئی چیز ہو جس کو اٹھا کر کوئی اپنی تھیلی میں ڈال دے، یہ نہ ہو. اپنی جرت، اپنی ایمانی غیرت کو اس قدر مستحکم کرے کہ کسی کے ہاتھ کا رومال نہ بن جائے، کسی کے ہاتھ کے دستے نگر نہ ہو جائے. تو اس حدیث کے بیان کرنے کا مقصد صرف جس طرح کے ڈینگی کے بارے سے، ڈینگی ہم اس کو چھو کر کوئی مچھر کے قریب تو نہیں جاتے بلکہ اس سے دور بھاگتے ہیں. تو جہاں پر ڈرانا دیا جاتا ہے، جہاں پر خطرہ بیان کیا جاتا ہے، جہاں پر اس کے عیب بیان کیے جاتے ہیں، تو اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو سن کر خود میں پاکیزگی اور اپنی صحت اور جو اللہ نے مقام دیا ہے اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے اس ضرر سے، اس نقصان سے خود کو بچایا جائے. فتن کے جو بیانات ہیں، جو قرب قیامت، دجال کے آنے کے حوالے سے، دیگر چیزوں کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمائے، ان میں یہ حدیث مبارکہ بھی آتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. ستف طریق و امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ او کما قال، 73 فرقوں میں بٹے گی، 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ جو ایک جنت میں جائے گا اس کی مثال کیا ہے، وہ کون ہوگا؟ تو سرکار نے اس کی ایک علامت بتائی، ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور جس طریقے پر میرے صحابہ کرام ہیں. یعنی اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جس طریقے پر میں ہوں، یعنی میرا طریقہ جو ہے وہ افراط و تفریط کا طریقہ نہیں ہے. افراط و تفریط سے مراد ایک شے جس درجے کے اندر ہے، ایک بات جتنے درجے میں ہے اس کو اتنا بڑا دینا جو اس کا درجہ ہی نہیں، اور ایک فساد کھڑا کر دینا، پھر وہی بات جس بات کے مستحق تھی وہ حق نہ دینا اور بالکل گرا دینا. تو یہ افراط و تفریط، یعنی بے ڈھنگا انداز. مثال کے طور پر گھر کے کامن میں ٹی وی لانچ میں جب دسترخوان لگتا ہے، ایک دسترخوان کو گھسیٹ کے ادھر لے جائے کہ جی میں آج دسترخوان ادھر بچھے گا، ایک گھسیٹ کے ادھر لے جائے، تو یہ افراط و تفرید ہے. تو امی یا ابو کہتے کہ نہیں اس کو بیچ میں رکھو تاکہ سب بیٹھ سکیں. تو جو توازن ہوتا ہے، جو میڈل ہوتا ہے، جو بیلنس ہوتا ہے، جو بیلنس، جو درمیانہ ہوتا ہے، یہ ہر شے کا حسن ہوتا ہے. سرکار دو عالم کے حدیث مبارکہ اس کے ذمہ میں مجھے یاد آتی ہے، سرکار نے فرمایا خیر الامور اوسطہا، ہر چیز کا حسن اس کا درمیانہ ہے، ہر چیز کا حسن اس کا بیلنس ہے، اس کا درمیانہ ہے. آپ اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ایک بچپن ہے ایک انتہا پر، بڑھاپا ہے دوسرے انتہا پر. بچپن میں جو کھایا بھول گئے، بڑھاپے میں کھا ہی نہیں سکتے. بچپن میں جو کھیلا، جس نے احسان کیا، وہ آپ کو یاد ہی نہیں رہا کہ ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا، بس مزے تھے، ہوش ہی نہیں تھا. بڑھاپے میں سب کچھ ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتے. تو یہ ایک درجہ ہے، ایک دوسرا درجہ. اس کی خوبی کیا ہے؟ مڈل، جوانی. اس کو آسان سمجھ. فرما خیر الامور اوسطہا، ہر چیز، آپ کسی بھی چیز میں، آپ چاہے اپنی عصری دنیاوی تعلیم میں آ جائیں، آپ کسی بھی علم میں آ جائیں، ہر چیز کا جو بیلنس ہوگا نا، وہ اصل میں اس کا حسن ہوگا، کہ جو حسن ہوگا اور جو اس کا مستحق ہوگا. مثلا جیسی آسان سی مثال میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کی، بچپن کی، جوانی کی. اسی طرح آپ دیکھیے کہ انتہائی سردی ہو، وہ بھی ایک عذاب ہے. انتہائی گرمی ہو، وہ بھی ایک عذاب ہے. درمیانہ ہو کہ نہ اتنی گرمی ہو نہ ٹھنڈی ہو کہ بندہ دونوں مزے لے سکے. تو ہر شے کے اندر یہ بہت، یہ جوامع الکلم حدیث ہے، یہ بات حضور کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سرکار کی کمال عقل پر دلیل ہے یہ بات، کیونکہ جب بات کوئی کرتا ہے تو وہ منہ جب تک جاہل آدمی بھی بند رکھے تو بندہ اس کو عالم سمجھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ چپ رہنا جاہل کے لیے ایک عافیت ہوتی ہے کہ جب تک بندہ منہ بند رکھے اگلا اسے ڈرتا ہے، لیکن جب بولنے لگے تو اب اس کو تولا جاتا ہے اس کے الفاظوں پر. الفاظ کیا ہے، مضمون کیا ہے، بات کیا ہے، کیفیات کیا ہے، اس ایشو کیا ہے، کیسا وہ ایشو لا رہا ہے، اور وہ ایشو کو بیان کس لہجے میں کر رہا ہے، اس لہجے کے لیے الفاظ کیا لا رہا ہے، اس کی باڈی لینگویج کیا کر رہی ہے. یہ مجموعہ اس شخصیت کی پختگی پر، دانائی پر، اس کی بزرگی کے اوپر، اس کی علمیت پر دلالت کرے گی کہ یہ بندہ فکری طور پر کتنا ذہین ہے. مثلا یوں دیکھیے کہ ایک بندہ فکری طور پر بڑا ذہین ہوتا ہے لیکن پریزنٹیشن نہیں ہوتی، اس میں پیش ہی نہیں کر پاتا. ایک پیش کرنے میں ماہر ہے لیکن بیکار سے گھٹیا سے ایشو لے آ رہا ہے جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب وہ پیش، جس طرح آپ اکثر جو ہے کہ وہ کمرشل ٹی وی پر دیکھتے ہیں، انداز دیکھیں پریزنٹیشن کا، کہ ایک مٹی جیسی چیز ہوتی ہے لیکن اس کو سونا بنا کر پیش کرتے ہیں، وہ چیز کی مستحق نہیں. کس طریقے سے وہ ایڈورٹائزمنٹ اور کمرشل، جس سے وہ لاکھوں کروڑوں روپے، اربوں روپے کماتے ہیں، جس سے یہ سارے چینل چلتے ہیں. اب آپ دیکھیں جب آپ خرید کے لائیں، یعنی سامنے وہ ایسی چیز ہے کہ چمکتی بھی نظر آ رہی ہے، جب دکان پر لیا تو آپ دیکھتے ہیں یہ کیا ہے، یعنی لائٹنگ ہے اس پر گرافنگ ہے، اس کے اوپر کیمرے کی کمال ہے. یعنی آپ دیکھیں اس چیز کو پیش کی کس طرح کیا جا رہا ہے، جبکہ وہ چیز، جو تمام چیزیں تھیں وہ مصنوعی تھی، جو اس کو اٹھا رہی تھی اور آپ کو مجبور کی کہ رات آدھی رات کو بھی اس جیسی چیز دکان پہ ہزاروں رکھی نہیں، اس سے اچھی بھی رکھی ہوئی، لیکن آپ کو اس نے متاثر ایسا کر لیا ہے کہ آپ نے وہ چیز اٹھائی ہے اور جب دیکھا ہے تو شرما بھی گئے، واپس کیسا کروں. آپ گھر لے کر آئے اور دل میں خود کو ہی گلٹی کرتے رہے کہ یار میں تو ایسی خامخواہ فریب اور دھوکے میں آ گیا. تو لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیش کرنا یہ بڑا کمال ہے. پھر جس چیز کو پیش کر رہا ہے وہ کیا مضمون ہے، وہ کتنی اہمیت رکھتا ہے، اس کا ہماری ذات، ہماری دنیا آخرت سے کیا فائدہ ہے. تو یہ پریزنٹیشن، تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ خیر الامور اوسطہا، ہر چیز کا جو حسن ہے وہ اس کا مڈل ہے،
وہ اس کا درمیانہ ہے. ہر چیز کا حسن اس کا معیار ہوتا ہے جو اس کا مڈل ہوتا ہے. جس طرح میں نے جوانی کی مثال آپ کے سامنے پیش کی, جس طرح میں نے موسم کی مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ذکر فرمایا نا کہ حق پر وہ لوگ ہوں گے جو میرے طریقے پر ہوں گے. اب سرکار دو عالم کی آپ ساری تعلیمات اٹھا کر دیکھ لیجیے, آپ سرکار کی تعلیم وہ ہیں جس سے معاشرے کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ. ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے جس کو آپ فضول کہیں, یعنی نقاد بھی, اور کہیں اس کے بغیر بھی کام چل سکتا تھا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی بڑی چیزیں جو فرض کا درجہ رکھتی ہیں, جو واجب کا درجہ رکھتی ہیں, جو ضروری درجہ رکھتی ہیں, جو ناموس و ضروریات کا درجہ رکھتی ہیں, وہ تو آپ رہنے دیجئے. عام سے مسائل, سبزی تک کے کھانے کے مسائل, پینی تک کے مسائل, ہاتھ ملانے تک کے مسائل, مجھے رہنے دیجئے آپ, استنجا تک کے مسائل پر جو گفتگو فرمائی وہ اسی پاکیزگی کا تقاضا کرتی تھی جس طرح حضور نے بیان فرمایا. اب حضور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ خیر الامور واوسطہا, کہ ہر چیز کا حسن, اس کی بیوٹی, اس کا کمال, اس کا پنیکل, اس کا عروج جو ہے وہ اس کے درمیان میں ہے. اب یہ بات وہی کر سکتا ہے جو ایک بہت بڑا نباز وقت ہو, حالات کو جانتا ہو, ہر قسم کی کیفیات کو جانتا ہو, ہر قسم کے خطرات کو جانتا ہو, اس خطرات کے مقابلے میں گویا کہ نفع کو جانتا ہو. ایک بات کر دینا اور ہے, ایک اصول بیان کرنا اور ہے. ایک بات کر دینا اور ہے, ایک اصول کر دینا اور ہے. گرامر پڑھنا کمال نہیں, جس نے اس علم کو وضع کیا ہے وہ کمال ہے کہ جس طرح آپ. تو لہذا حضور سید عالم وہ ہیں کہ آپ کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں وہ انسانیت کی فلاح اور بقا کے اصول ہوتے ہیں, اور ایک ایک اصول پر لاکھوں مسائل نکلتے ہیں, لاکھوں متفرع ہوتے ہیں مسائل میرے دوستوں بزرگوں. تو لہذا یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزے کی, یعنی ایک آدمی, ربیع الاول میں پھر ذکر کریں گے انشاءاللہ, ایک عام آدمی. میں جس طرح ایک ملک کے اندر گیا, نام نہیں رہتا, لیکن آپ جس کو سب سے مشہور ملک کہتے ہیں, وہاں میں گیا, مجھے وہاں ایک بحریہ ٹکر گیا اور مجھے میرے پاس وہ پکڑ کے لے کر آئے. خیر لمبی بات, اس کو چھوڑیں. تو مجھ سے وہ کہنے لگا کہ میں نے آپ کی تقریر سنی, فلانے کی سنی, آپ کے رسول کے رسول ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اور وہ لوگ مولانا بیٹھے تھے, وہ بڑے گھبرا رہے تھے, کہنے لگا ہم اس کا کیا جواب دیں, تو قرآن کو بھی نہیں مانتا ہے, تو حدیث کو بھی نہیں مانتا. حضور کے رسول ہونے کی دلیل قرآن سے بتائیں گے, قرآن کو مانتا ہی نہیں, حدیث سے بتائیں گے, جب قرآن کو نہیں مانتا تو حدیث کو کیسے مانے گا, وہ اسلام ہی کو نہیں مانتا تو کیا کریں گے. میں نے کہا تو سمپل سا سوال ہے, اس کے لیے اتنے پریشان ہونے کی ضرورت کیا, آپ اس کو پکڑ کے لائے. میں تو بڑا پریشان ہوا کہ پتہ نہیں کیا افلاطون لائے گا, یہ اس نے کیا سوال کیا. یہ سوال یہ کر رہا ہے, اور توجہ سے سننا, سوال یہ کر رہا ہے کہ آپ کے نبی کے رہنما, کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ انسانیت کا ایسا رہنما ہوتا ہے جس سے ساری انسانیت رہنمائی رہتی ہے, بڑے بڑے عقل مند, بڑے بڑے دانا اس کو اپنا امام مانتے ہیں. تو انسان جو خود ساری خدائی کا امام ہے, وہ انسانوں کا امام بنتا ہے, تو اس امام انسانیت کو نبی کہا جاتا ہے, رسول کہا جاتا ہے, جس سے ہدایات لی جاتی ہے. میرے دوستوں بزرگوں, اسی اصول کو سمجھیے, اس کو پھیلائیں گے تو بات بڑھ جائے گی, میں سیدھا چلنا چاہ رہا ہوں. تو اب آپ غور کیجئے, اس نے مجھ سے کہا کہ جناب آپ کے رسول ہونے پر اور آپ کے نبی ہونے پر دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا وہ خود اپنی دلیل ہے, میں آپ کو کیا لگا. میں نے کہا کبھی ان کو پڑھا تم نے؟ کہے گا نہیں. میں نے کہا ان کو پڑھ لینا, پھر مجھ سے پوچھنا ان کو کیا دلیل ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور خدا اپنی دلیل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ہر وہ شخص جو جس شعبے کا ماہر ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ نبی آتا ہی لوگوں کی ہدایت کے لیے, لوگوں کے لیے اخلاقی, سماجی اور ان کی پیدائشی حقوق اور ان کی فلاح, ان کی اچھائی, ان کے بہبود کو بتانے کے لیے آتا ہے, ان میں رشتوں کی قدر بتانے کے لیے آتا ہے, انہیں انسانیت کے مراتب بتانے کے لیے آتا ہے. المختصر, نبی وہ ہوتا ہے جو انسان کو انسانیت کے قریب کرنے کے لیے آتا ہے. بس یہ جملہ سمجھ. اس کے اندر بنیادی مینرز جو ہیں, اخلاق جو ہیں, وہ نہ رہے. انسان پیدا ہونا کمال نہیں, انسان بننا کمال ہے, انسان بننا کمال ہے. انسانیت, انسانیت کیا ہے, کیسے چلنا ہے, کیسے کھانا ہے, ماں کون ہے, باپ کون ہے, چھوٹا کون ہے, بڑا کون ہے, گندگی کیا ہے, پاکی کیا ہے, یہ وہ اخلاق ہے جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہوا. یہ نہیں کہ صرف اس کا سر اوپر ہے تو ٹانگیں نیچے لگی ہوئی ہیں, یہ بھی ایک کمال ہے اس کی تخلیق. انسان کو جو بنایا گیا یہ بھی خود ایک کمال ہے, لیکن اس پر میں نہیں بات کر رہا, لیکن اصلاً اس کا کمال جو ہے وہ اس کی اخلاق ہیں, مینرز ہیں, وہ اس کے اخلاق ہیں, جو اس کے اقدار, جس کو ہم انسانیت کہیں, اس جملے کو سمجھیے. تو اب آپ غور فرمائیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم, نبی ہوتا وہ ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے. جو مولانا مرتضیٰ کا قول ہے نا کہ ہم تو ایڑیوں پر پیشاب کرنے والے تھے, لیکن جس نے زندگی کا دستور دیا وہ محمد رسول اللہ. ایڑیوں پر پیشاب کرنے سے مراد یہ کہ اونٹ ایڑی پر پیشاب کرتا ہے, عرب میں اونٹ زیادہ ہوتے ہیں. تو مثال دیے کہ ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں تھا, کہ چھوٹا دس دس بچیاں قبر میں گاڑ دیتے تھے, تین تین سال چار چار سال بڑا کر کے قبر میں گاڑ دیتے تھے. وہ کون تھا کہ جس نے آ کر اپنی اولاد تو چھوڑو جانوروں تک سے پیار سکھا دیا؟ تو وہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو مجھ سے پوچھنے لگے وہ کہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا؟ میں نے کہا خود اپنی دلیل ہے, خود وہ اپنی دلیل ہے, یہی تو ہمارا چیلنج ہے. میں نے کہا آپ نے بڑے بڑے ان لوگوں کو پڑھا ہوگا کہ جنہوں نے لوگوں انسانیت اور مینرز اور اخلاق پر لکھا, اور انسانیت سے اخلاقی اور فکری فساد کو ختم کرنے کے لیے بڑا کام کیا. میں نے کہا انہوں نے کام تو کیا ہوگا, لیکن ایک نظر کبھی تو حضور پر پڑھ کے دیکھنا اور تجھے پتا چلے گا کہ انسانیت نے اس زاویے پر جا کر سوچا نہیں جس زاویے پر محمد رسول اللہ بات کرتے ہیں. اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں آپ, اور اس لیے حضور کی سیرت کو ہر بچہ پڑھے. اب یہی جملہ صرف آپ دیکھیے, موضوع میرا یہ نہیں ہے, لیکن میں ضمناً بات کروں کہ یہ سارے ستارے حضور سے چلتے, یعنی اولیاء کو بندہ دیکھے یار, ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر سکھ ہندو مسلمان ہو جاتے ہیں. تو جو اولیاء جس کے نور سے چمکے ہیں, تو اس مصطفیٰ کی ذات کے خود کمالات کتنے ہیں؟ اب آپ غور کیجئے, اولیاء تو دلیل ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. کہتے ولی کون ہوتا؟ کہ اس کے پاس بیٹھو تو پتا چلے گا. تو میں نے کہا جب ولی خود اپنی ولایت کی دلیل بنتا ہے, تو جس نبی کا نام لے کر وہ دلیل ہو جاتا ہے, تو وہ نبی خود اپنی نبوت پر کتنی بڑی دلیل ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جملہ آپ دیکھیں, خیر الامور اوسطھا, ہر چیز کا کمال اس کا درمیانہ ہوتا ہے. یہ جملہ کتنی بڑی حکمت اور دانائی کا ذکر کیا گیا. تو یہ جو حضور نے فرمایا نا, ہم اس کو پھر کیونکہ بچے بیٹھے تھوڑا پھیلا کر پھر ہم اس طرف آ رہے ہیں, کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, 72 جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. جنت میں کون جائے گا؟ فرمایا جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ. میں ہوں اور میرے صحابہ سے مراد کہ میرا طریقہ وہ ہے کہ ایک کو ماننا ایک کو چھوڑنا یہ نہیں, میرا طریقہ وہ ہے جس کو رب نے کہا سب کو مان لینا. یہ یہود کے مقابلے میں بات کی گئی تھی, عقائد کے مقابلے میں, یعنی عقائد, کیونکہ حضور کا طریقہ عقیدے کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ فروع کا طریقہ. اس کو آپ یوں سمجھیے, اس تعویل کو سمجھیے, یعنی حضور کا طریقہ عقائد اور صحابہ کا طریقہ احکام اور فروع. فرما میں اصول میں جو میرے طریقے پر ہو, اس لیے کہ یہود نے حضرت موسیٰ کے لیے جو اصول بنائے, اور یہود نے جو نصارہ نے جو حضرت عیسیٰ کے لیے خود سے اصول بنائے, یہ افراط و تفریط میں تھے کہ جو انسانیت سے دور ہیں, اور ان نبیوں نے یہ تعلیم نہیں دی تھی, لیکن انہوں نے بتائے اور انہوں نے بنائے کہ جو بالکل ایک انتہا پر دوسرے انتہا پر, یہ تفصیل الگ ہے. لیکن فرما میرا جو طریقہ ہے وہ ہے جو سارے انبیاء کا طریقہ تھا, جتنا موسیٰ نے کہا اور جتنا عیسیٰ نے کہا, وہ دونوں چیزیں بیک اصول کے ایک جگہ پر جہاں جمع ہوتی ہے وہ میری شریعت ہے. میرے صحابہ کا طریقہ, میرے صحابہ کے طریقے سے مراد یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دین کے شارع ہیں, اور ان سے قرآن و سنت کی تعلیمات جس طرح آگے چلی, اور صحابہ کرام جب دلیل ہیں, جس طرح حضور سید عالم حق ہونے میں اللہ کی دلیل ہے, تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین خود حق ہونے میں حضور کی دلیل ہے. اب صحابہ کو ہم کیسے جانیں؟ تو پھر امت کے ائمہ ہیں. تو اس لیے فرما ما انا علی و اصحابی, جو میرے اور میرے طریقے پر ہے, مراد یہ ہے کہ جس نے مجھے پہچانا صحابہ کے ذریعے, صحابہ کو پہچانا اس امت کے عظیم ائمہ کے ذریعے کہ جن سے دین کی تشریحات چلی. فرمایا جو اس طریقے پر رہے گا وہ اہل حق ہوگا اور وہ ناجی ہوگا. جس طرح آپ نماز میں کہتے ہیں چلیں گے ان کے راستے پر, یا اللہ جس پر تو نے انعام کیا, یہ اسی طریق پر. ایک روایت میں حضور نے فرمایا الجماعہ, کہ وہ جنت میں جانے والا گروہ جو ہوگا وہ پوری ایک جمعیت ہوگی, ایک جماعت ہوگی. الجماعہ, وہ سب سے بڑا گروہ میری امت کا ہوگا, اور آپ دیکھیے وہ اہل سنت ہی ہیں. میں آگے ذکر, ایک روایت میں لفظ ہے اہل سنت, جنت میں وہ جائے گا اہل سنت جو میرے طریقے پر ہوگا, جو میری سنت پر ہوگا. اور یہی بات کربلا کے میدان کے اندر علامہ ابن عسیر نے نقل کی ہے, کہ جو امام عالی مقام نے آخری خطبہ دیا تھا اور جس کو سن کر حر بن یزید اپنی تلوار پھینک کر حضور امام صاحب کے پاس آ گئے تھے، وہ آخری خطبہ یہی تھا کہ امام صاحب نے یزیدی لشکر کو یہی کہا، عمر بن سعد کو کہا، شمر کو کہا، حر بن یزید کو کہا کہ تم مجھے پہچانتے کیوں نہیں ہو؟ میرا دادا حمزہ تھا، میرے والد علی تھے رضی اللہ عنہ، میری امی جان کون تھی، یہ سارے مقام، اور میں اور میرا بھائی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور کیا تمہیں تشویش ہے کہ انس ابن مالک ابھی زندہ نہیں، کہ عبداللہ بن عمر ابھی زندہ نہیں، کہ ابو سعید خدری ابھی زندہ نہیں؟ فرمائیے سارے لوگ ابھی زندہ ہے، تو جا کر ان سے پوچھو نا، یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، جو باتیں میں کر رہا ہوں آپ پوچھو کہ میرے نانا نے میرے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ یہ ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد امام علی مقام نے آخری ایک جملہ کہا تھا، فرمایا میں کون ہوں؟ فرمایا ہم وہ ہیں کہ ہمارے تایا جان حمزہ ہیں، ہم وہ ہیں میرے والد حضرت علی مرتضیٰ ہیں، ساری شانی بتائیں، میں ہوں کہ میرا بڑا بھائی اور میں سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانوں جو یوتھ ہوگی جنت کی اس کے سردار ہیں، نوجوانوں کے سردار ہیں، میری امی جان کون ہے؟ سیدہ کائنات ہے۔ یہ سب ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہم یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں، وہ قرۃ عیون اہل السنہ، اور ہم اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ یہ جملہ کہا، تو باقاعدہ یہ لفظ جملے کے طور پر آئے، اہل سنت والجماعہ، کہ ہم جو ہیں میں جو ہوں وہ سنیوں کی، اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں۔ تو جو یہ فرمایا کہ جو یہ جو ارشاد فرمایا کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، اور جنت میں جو جائے گا اس کے کئی الفاظوں سے حضور نے اس کو ایکسپلین کیا، ایک اس کی ایکسپلینیشن یہ تھی مانا علی وسال، جس پر میں اور میں میرے صحابہ، ایک یہ تھی الجماع، ایک یہ تھی اہل سنت، یہ تمام تعبیرات کو ذرا سن کر رکھیں۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے میرے دوستو بزرگو کہ الجماع میری امت کا جو کثیر گروہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ فرمایا پچھلی امتیں جو تھیں ان کی اکثریت گمراہ ہوئی تھی اور قلیل جو تھے وہ حق پر تھے، میری امت میں ہزار ہا فتنے آئیں گے، لیکن میری امت کا اعزاز اور میری وجہ سے اس امت کی کرامت یہ ہے کہ اس کی اکثریت اہل جنت ہوگی۔ الجماع اکثریت، اچھا وہ جنتی ہوں گی، یعنی جو جنت میں گروہ جائے گا وہ الجماع بڑی جماعت ہوگی۔ تو جنت میں جانے والے کون ہوں گے؟ آپ کہیں گے جو اللہ کے دوست ہوں گے۔ ہم نے کہا اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ ولی ہوں گے۔ میں نے کہا آپ اٹھا کر دیکھیے کہ اولیاء آئے کہاں پر ہیں، اولیاء، توجہ سے سنیے آہستہ آہستہ، ولی ہونا ہی جنتی ہونا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اولیاء کس عقیدے کے تھے، آپ شروع ہو جائیے حضرت امام اعظم حنیفہ سے لے کر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی تک، ان تمام نے اپنی کتابوں میں اہل سنت اہل سنت اہل سنت، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی الفتور ربانی میں آ جائیے، غنیت الطالبین میں آئیے، آپ اپنا تعارف فرماتے ہیں میں اہل سنت ہوں، داتا علی حجویری شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ کے کشف محجوب شریف میں آئیے فرماتے ہیں ہم اہل سنت میں جماعت، حضور شیخ شہاب الدین سہروردی کے عارف الموان میں آ جائیے فرماتے ہیں ہم اہل سنت میں جماعت، روضۃ الریاحین میں آ جائیے آپ، یہ اولیاء کی کتاب، فرمایا ہم اہل سنت و جماعت، حضرت بابا فرید کے ملفوظات میں آ جائیے ہم اہل سنت و جماعت، سرکار مخدوم سمرانی کے لطائف پڑھیے آپ ہم اہل سنت و جماعت، یعنی جو اس کے مقابل تھا صرف یہ نہیں اس کا رد بھی کیا، اگر اس کو ٹھیک سمجھا تو پھر آپ کی انفرادیت کیسے تھی، اگر وہ بھی ٹھیک تھا آپ بھی ٹھیک تھے تو آپ کی انفرادیت کیا تھی، آپ کی کوالٹی کیا تھی، اگر وہ بھی ٹھیک تھا آپ بھی ٹھیک تھے تو پھر اختلاف کس چیز میں؟ تو یہ اہل سنت کہنے کا مراد یہ ہے کہ آپ نے دوسرے کو غلط سمجھا، لہذا ایک گز بھر کا شیطان جو آپ کو اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب صوفیہ نے کسی کی تکفیر نہیں کی ہے، تو میں پوچھتا ہوں یہ جو عقیدہ بیان کیے جا رہے ہیں کینیڈا کے شیطان، یہ جو عقیدہ بیان کیے جا رہے ہیں یہ صوفیہ ہی کے تو ہیں اور کس کے؟ صوفیت اور سادوگیری میں فرق ہے، سادوگیری وہ ہوتی ہے جس میں کوئی نظریہ نہیں ہوتا، صوفیت وہ ہوتی ہے جس میں نظریہ ہوتا ہے، صوفی خاموش ضرور ہوتا ہے، صوفی خاموش ہوتا ہے، غیر ضرر ہوتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، یعنی ذات میں، لیکن بعد جب اس کے رب کی عزت کی آ جائے تو وہ یار ہی اپنے محبوب کا ہوتا ہے، لوگ اس کے رب کو گالیاں دے رہے ہوں اور کہے لڈو کھا لو، یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ وہ خدا کا دوست ہوگا؟ سب سے بڑے صوفی تو اہل بدر تھے، وہ تسبیح لے کر نکلے تھے، تلواروں کو لے کر نکلے تھے، اہل احد تھے، سب سے بڑے صوفی کربلا والے تھے، توجہ ہے، کھڑے ہوئے سامنے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جہاں کھڑا ہونا ہوتا ہے وہ حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور جہاں تسبیح اور مصلی لینا ہوتا ہے وہ لیتا ہے، جہاں درگزر کرنا ہوتا ہے وہاں اس کی ذات کی گالی اور بات ہوتی ہے، جہاں دین پر بات آتی ہے اور وہ چپ ہو جائے تو حضور نے فرمایا جو حق بات کے خلاف بات کو گوارا کر جائے اور فتنے عام ہو رہے ہوں، میری امت کو نوچ رہے ہوں اور میری شریعت کو وہ پھاڑ رہے ہوں اور وہ مسجد میں گھس کر منہ بند کر کے صوفی بنے، فرمایا وہ گونگا شیطان ہے. وہ کیا ہے؟ گونگا شیطان ہے، کہ وہ غلط کو غلط نہیں کہتا. اور یہی آپ نے دیکھا نا کہ جناب بنی اسرائیل کا وہ ایک بڑا واقعہ ہے کہ جب اس قوم پر عذاب آیا تو فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ، وہ ایک بہت بڑا زاہد اور عابد جو اپنی جھونپڑے میں بیٹھ کر خود اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے، کسی سے لیتا نہیں، پوری زندگی اس نے حلال کمایا، کوئی عبادت نہیں چھوڑی، اللہ نے فرمایا اس کے ساتھ غرق کرو، اس کے ساتھ ہی تو اس بستی کو غرق کرو. فرشتوں نے پوچھا وجہ، فرمایا جب اس بستی میں خرافات اور خدا کے دین کو چیلنج کیا جا رہا تھا تو یہ کوٹھڑی میں کس خدا کی عبادت کر رہا تھا؟ یہ تو اپنی ذات کی. تو جس میں امر بالمعروف نہ ہو، جس میں بولنے کی طاقت نہ ہو. میں نے کہا یہ جعلی قسم کے صوفی اگر اس دور میں ہوتے جو کربلا تھا تو یہ حضرت سیدنا حسین کو مشورہ دیتے، چلا کر لیتے ہیں، تعویذ لکھ لیتے ہیں، کیا ضرورت ہے جانے کی، جبکہ ولیوں کے شہنشاہ اس وقت امام حسین ہی تھے. تو صوفی کی پہچان سب سے بڑی دینی غیرت ہوتی ہے، دینی. اور ایک جملہ میں مزید آگے کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ جب یہودی حضور کے پاس آئے تھے اور حضور کو باقاعدہ وہ حضور کے پیغام کو اپنی جاہلانہ رسم سے ریجیکٹ کرتے ہوئے کہتے تھے ہم آپ کو کیوں مانیں، ہم خود موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آپ کو کیوں مانیں، حضور نے فرمایا اس لیے کہ موسیٰ کی شریعت معتبر جب ہوگی جب میری تصدیق اس پر ہوگی، عیسیٰ کا نام تمہارے لیے معتبر جب ہوگا جب میری تصدیق اس کے اوپر ہوگی. توجہ ہے، میری تصدیق جب اس کے اوپر ہوگی تو وہ کہہ لگے نہیں نہیں نہنو ابنا اللہ واحباہ، ہم تو خود اللہ کے بڑے لاڈلے اور چہیتے ہیں، ہمیں آپ کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے. تو اللہ نے سورہ جمعہ کی آیت اتاری، محبوب اگر یہ میرے اتنے پیارے ہیں اور میرے بڑے محبوب ہیں تو محبوب محبوب سے بھاگتا ہے یا اس سے ملنا چاہتا ہے؟ ملنا چاہتا ہے. اور رب سے ملنے کا ایک ہی طریقہ ہے، روح موت ہے. تو قرآن آیت نادل ہو گئی سورہ جمعہ کی، فَتَمَنَّوا الْمَوْتَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، آؤ میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اپنی موت کی دعا کرو، میں بھی کرتا ہوں، اور اگر تم سچے ہو. تو یہودی بھاگ گئے. حضور نے فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہو کہ رب کے تم عاشق بن رہے ہو، محبوب بن رہے ہو، محب بن رہے ہو، اور اس سے ملنے کا ایک طریقہ ہے، بھاگ رہے ہو. اس کو حضرت شیخ الاسلام غوث الوقت حضرت شیخ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے، کیونکہ ولی کی تعریف سب سے مشکل ہے، شریعت کا پابند ہونا، تقویٰ ہونا، عین شریعت ہونا، متبع سنت ہونا، لیکن یہ تمام چیزیں ایک عمارت ہیں، اس کا رنگ، یہ تمام چیزیں مثل جسم ہیں، اس کی روح یہ ہے کہ وہ ہمیشہ خدا کی راہ میں موت کو قبول کرنے کے لیے تیار رہے گا. یہ ہے ولایت کی تاریخ، توجہ ہے، یہ قرآن کی. اب آپ دیکھیے اس بات کو میں تھوڑا سے آگے لے کر چلنا چاہ رہا ہوں کہ اہل سنت و جماعت ہی ناجی اس لیے ہے کہ نجات یافتہ وہی، کہ نجات یعنی جنت ملی، تو جنت جس کو ملتی ہے وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، چاہے ان کو ولی نہ کہا گیا، وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں. جو جنتی ہیں وہ سارے اللہ کے ولی ہیں، چاہے وہ کسی کے مرید کیوں نہ ہو، اس درجے میں ولی ہیں، کیونکہ جنت خدا اپنے دوستوں کو دے گا، اپنے قریب لوگ، اپنے قریب مقربوں کو دے گا، تو ولی کہتے ہی مقرب کو ہیں اور دوست کو ہیں. تو جنت میں ہر بندہ جو جائے گا وہ اللہ کا ولی ہوگا. کہتے ولی ہوگا تو میں نے کہا کہ دشمن ہوگا، لگا نہیں دوست ہوگا، تو میں نے کہا دوست ہی کو تو ولی بولتے. ٹھیک ہے، تو جنت میں جو جائے گا وہ ولی ہوگا. ایک بات اور پھر آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ آپ کا کچا ذہن ہے، تو میں آہستہ آہستہ آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ گراؤنڈ آپ کے ذہنوں کے اندر بن جائے. تو اس وقت آپ دیکھیں جتنے اکابر اولیاء ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، وہ کسی نہ کسی حوالے سے ان کو نیک ضرور کہتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے ان کی کتابوں میں عقیدے کیا تھے، ان کے نظریے کیا تھے، ان کے اخلاق کیا تھے. تو اس وقت ناجی نجات یافتہ گروہ کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ ان میں اولیاء پائے جاتے ہیں. علامہ شامی علیہ رحمت کی قبر پر اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، جس وقت بعض غیر مقلدین نے یہ کہا تھا کہ تقلید شرک ہے، کبھی علامہ شامی کا عرس کریں گے تو ان کا مقدمہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، فتاوی شامی کا مقدمہ جو ہے، علامہ شامی علیہ رحمت نے وہاں پر ان تمام اولیاء کی فہرست شامل کی ہے جو حنفی تھے، جس میں حضرت معروف قرخی ہیں،
جو کٹر حنفی تھے. اور خود علامہ شامی نے وہاں پر لکھا, فرمایا یہ امام اعظم کی اتباع کرتے تھے. اگر تقلید شرک ہوتی تو پتا چلا, تقلید اگر شرک ہوتی تو یہ اولیاء ولی کیسے ہوتے ہیں؟ تو مقلد ہونا اور کسی صاحب غیر مجتہد کا, کسی مجتہد کے علم پر اعتماد کر کے شریعت مطہرہ کی تعلیم کو سمجھنا, یہ مزاج اگر غلط ہوتا تو اولیاء کیوں لیتے؟ تو پتا چلا کہ غیر مقلد ولی نہیں ہو سکتا, ہوتے ہی یا تو مجتہد ولی ہے یا مقلد ولی ہے. غیر مقلد ولی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ انکار تقلید غیر مجتہد کے لیے یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہوتا تو پھر جو واقعی میں ولی بنے انہوں نے اختیار کیوں نہیں کیا؟ بات سمجھ لیں. غوث اعظم ایک سمپل سی لوجیکل میں نے بات آپ کے سامنے کی, غوث اعظم کو دیکھ لیں, داتا صاحب کو دیکھ لیں, بابا فرید کو دیکھ لیں, بر صغیر کے سارے لوگوں کو دیکھ لیں, جن لوگوں نے انقلاب اس بر صغیر میں اسلام کے نام پر لایا, فضل خیر آبادی کو دیکھ لیں رحمت اللہ تعالی, امام ربانی مجد الفشانی کو دیکھ لیں. ان کے علاوہ آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ اپنے بچوں کو کیا پڑھا سکتے ہیں؟ وہ فرقے جو ان کا انکار کرتے ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ تقلید کا انکار تم کیسے کر سکتے ہو؟ تمہارے پاس ہے کیا تاریخ اسلام میں کون سی شخصیت ہے جو بدر و حنین کے وارث ثابت ہوں؟ وہ یہی امام ربانی نہیں ہے تو اور کون ہے بر صغیر کے اندر؟ یہی فضل حق خیر آبادی ہے, یہی شاہ ولی اللہ ہے, یہی شاہ عبدالعزیز ہے. یہ کون تھے؟ سارے حنفی تھے. تو کیا آپ مشرکوں کو اپنی تاریخ کا حصہ بنا رہے ہیں؟ تو دیکھو میں نے آپ کو بتایا کہ اہل سنت سے مراد وہ ہیں کہ جو اولیاء کے طریقے پر ہیں. اسی لیے امام احمد رضا کو اب میں آگے آ گیا, آپ کا لقب مبارک امام اہل سنت, سنیوں کا امام. یعنی سنیوں کا امام ہونے سے مراد یہ نہیں کہ اب معاذ اللہ داتا صاحب آپ کے مقتدی ہو گئے اور آپ امام ہو گئے, نہ امام اہل سنت ہونے کا یہ مراد نہیں کہ بڑے اولیاء آپ کے مرید ہو گئے, نہ. امام اہل سنت کا مراد یہ ہے کہ جس دور میں آپ تھے اس دور میں ایسی بہت بڑی ابلیسی طاقت جو باقاعدہ علماء, مفکرین, پروفیسر, ڈاکٹر, اہل علم کے صورت میں قرآن کی تعلیم کو بگاڑنے کے لیے وہ کھڑے تھے, تو امام احمد رضا خان فضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ اس چین کے آدمی ہیں, اس سلسلے کے آدمی ہیں کہ جنہیں اللہ نے اس دور کے سارے بڑے بڑے علماء سے زیادہ علم بھی دیا, ذہانت بھی دی, توجہ سنیں, صلاحیت بھی دی, اور اس کی پریزنٹیشن کے لیے حمیت بھی عطا فرمائی, غیرت بھی عطا فرمایا, جذبہ بھی عطا فرمایا, فکر بھی عطا فرمائی, اور نتیجے کے جاننے کے حوالے سے نباز وقت بھی بنایا. اچھا آپ جب اپنے دور کے, اس دور میں بھی آپ بتاؤں گا بڑے بڑے علماء تھے, ان تمام علماء نے اعتراف کیا کہ اس کا علم سب سے زیادہ تھا جو اس نے لکھا ذات. اب جو بندہ علم زیادہ تھا تو جب وہ علم کسی مسئلے پر پیش کرے گا تو جس حالات میں اس نے فتویٰ دیا اس سے پتا چلا کہ یہ بندہ نباز بھی تھا, کیونکہ اس کے پاس ٹولز تو تھے لیکن کس وقت استعمال کرنا اس کا طریقہ بھی آتا تھا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے حضرت تو سب تھے, حضرت تو سب حضرت تھے. آپ کو اعلی حضرت اس لیے کہا جاتا ہے یہ امامت کے لیے, یعنی وہ سارے حضرتوں میں اونچا جو درجہ آپ کو علمی طور پر تھا, اس لیے آپ کو حضرت کی بجائے اعلی حضرت کہا جاتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اس میں کسی بزرگ کی نفی نہیں کی جا رہی, کوئی یہاں پر مفہوم مخالف نہ لائے, خواہ مخواہ کنفیوژن, میں نے تو فلاں بھی تھے. میں نے کہا آپ کو کیسے یہاں مقابلہ کب ہو رہا ہے؟ مجھ سے ایک بندہ کہنے لگا کہ صرف اعلی حضرت کی ماننی ہے, فلاں کی نہیں ماننی. میں نے کہا فلاں نے یہ سکھایا ہے کہ اسی کی ماننی ہے. یہ بھی لوگوں کو جراثیم ہے, لوگ چاہتے ہیں کہ قلعے کا دروازہ توڑیں تاکہ اندر کا خزانہ لوٹیں. آج یہ روش ہے کہ لوگ باقاعدہ یہ قرآن و سنت کو مانے جی, قرآن, یہ بھی ایک فیشن آج کا چلا, قرآن و سنت کو مانے. میں نے کہا کس کے ذریعے مانے؟ قرآن و سنت کو مانے جناب. میں نے کہا کس کے ذریعے مانے؟ بات سمجھ رہے ہو؟ کس کے ذریعے مانے؟ بس کتاب اٹھائیں اور پڑھنا شروع کر دیں آپ. میں نے کہا میں نے پڑھا اور جو تو بیان کر رہا ہے اس کے خلاف میں نے پایا. کہنے لگے آپ نے غلط سمجھا. میں نے کہا کیوں؟ کہا مجھ سے سمجھا. میں نے کہا دیکھو بات آگے نہیں سمجھنے کی, اب میں تجھ سے سمجھ کے قرآن سمجھوں, اور تو کہہ رہا تھا قرآن سننا ڈائریکٹ سمجھ میں آ جاتا ہے. جب میں تیری رائے کے خلاف اگر بات کھڑی کر دوں تو کہیں نہیں آپ کی رائے غلط ہے. میں نے کہا کیوں؟ جب میں براہ راست قرآن سنت, تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ آپ نے جو سمجھا وہ بھی ٹھیک اور میں نے جو سمجھا وہ بھی ٹھیک, لیکن تو اپنے ایک انفرادیت اور یکتائی. میں نے کہا یہی تو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. کہ قرآن و سنت سے دین لینا ہے، لیکن لینا کس طریقے سے ہے؟ اگر قرآن و سنت ہی سے دین لینا ہے تو اللہ نے کیوں ان کے پیچھے چلنے کے لیے کہا؟ فرمایا خزانہ یہی ہے، لیکن وہ بندے پکڑو جو وہاں تک پہنچائے تمہیں. وہ بندے ادھر ہی، وہ بندے پکڑو جو وہاں تک آپ کو بولیے پہنچے. توجہ ہے، ربط رکھیں گے دماغ میں تو کچھ پائیں گے آپ، اور میں بھی کچھ پاؤں گا. کیونکہ امام اہل سنت پر تقریر کافی مشکل ہے. مشکل بھائی معنی ہے کہ بالکل بندہ علم سے آری ہوتا ہے، اس کو کس طرح ستا دی جائے. تو پہلے ضرورت، آپ کو پیاس لگے گی تو گرم پانی بھی روح افزا لگے گا، لیکن اگر آپ کو پیاس نہ لگے تو روح افزا بھی کڑوا لگے گا. پہلے طلب تو پیدا کرو کہ ان کو مانا کیوں جاتا ہے. انہیں ہماری ضرورت نہیں، ہمیں ان سے جڑنے کی ضرورت ہے. پانی کو آپ کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو پانی کی ضرورت ہوتی، لیکن جب کہ آپ کو پیاس لگے ہم بالکل معطل بیٹھے رہیں. لیکن ابھی اگر دھندے کی بات ہو جائے تو جناب ہر ایک کا دماغ حاضر ہوتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ذرا توجہ کریں، اور جو رب جو فکر ہے، ابھی میں صرف اس کا شریف فلسفہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیوں ضرورت ہے، تاکہ صرف کوئی گردن صرف نہ جھکائے بلکہ فکر بھی اس بات سے متاثر ہو کہ ہاں اگر امام اہل سنت کو اعلی حضرت کہا جاتا ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے. اس وقت کے بڑے بڑے علماء جس پر تفصیلی گفتگو ہم نے کی، بڑے بڑے مشائخ ان کے علم کے معترف تھے. یہاں تک کہ ابو الحسن ندوی کا باپ نزلت الخواتر، انتہائی مخمل میں خنجر رکھ کر گھونپنے والا ندوی، اس نے پوری کتاب اس دور کے تاریخی طور پر عربی زبان میں لکھی، اور ہندوستان اور دیگر عرب کے علماء کے بارے میں ان کا ترجمہ، ان کے حالات، ان کی بایوگرافی لکھی. جب اعلی حضرت پر آیا تو اس کو بھی لکھنا پڑا، اور وہ بڑا تیز آدمی تھا، یعنی طریقے سے جیب میں ہاتھ ڈالتا تھا، پسٹل دکھا کر نہیں، اعتماد لے کر، تاکہ آپ خود کو پیٹتے رہیں اس پر شک ہی نہ جائے آپ کو. سمجھ رہے میری بات؟ کچھ سمجھ رہے؟ تو میں اس پر تفصیل نہیں کرتا، لیکن آپ ان باتوں کو سمجھیں. یعنی مخمل میں رکھ کر زہر کے اوپر ہنی اور شہد کا لیبل لگا کر آپ کو پلانا، اور جب آپ پی کر خدا نہ کرے نقصان ہو تو کہتے تھے شہد ہی تھا. یعنی پلائے زہر اور دکھائے شہد. تو ابو الحسن ندوی کے باپ نے حملے کی بڑی کوشش کی اعلی حضرت پر، چپتے ہوئے جملے بھی گاڑے. نہیں، وہ کچھ بدعات کی رسومات کے قائل تھے، اور یہ تھے وہ تھے، لیکن آگے چل کر اس کا قلم بھاگا اور یہ لکھنے لگا. ہاں یہ بھی حق ہے کہ وہ اپنے عصر کے سب سے بڑے عالم تھے. میں نے کہا ندوی کچھ شرم کرتا تھی، جو اپنے عصر کا سب سے بڑا عالم ہو پھر تو اس کو بدعتی بھی لکھتا ہے. کہا کچھ رسومات جو بدعات تھی، تو میں نے کہا کیا بدعات تھی؟ وہ تو تیرے دادا پیر حاجی امداد اللہ کی کتابوں میں بھی ہے. کیا بدعات تھی؟ یہ ابو الحسن ندوی جس تھانوی کا مرید ہے اس کی کتابوں میں بھی ہے. وہ خود تھانوی سے جب پوچھا گیا یہ بوادر و نوادر ان کی زندگی کی آخری کتاب، کہ جو کام آپ بتاتے رہے کہ جو کام رسول اللہ کے دور میں نہیں ہوا، جو کام رسول اللہ کے دور میں نہیں ہوا اس کام کو بعد میں نکالنا بدعت، جہنم میں لے جانے کا کام ہے. اور آپ بڑے عجیب ہیں، آپ کے ساتھ جب ہم بیٹھ ہوتے ہیں تو آپ پکے صوفی بنتے ہیں، اور ایسے دانے پڑھو، ایسا ذکر کرو. تو کیا یہ اشغال تصوف، تصوف کا یہ پریکٹیکل حضور کے دور میں تو نہیں تھا، اس کی آپ پابندی کیوں کراتے؟ یہ نیا کام نہیں ہے. تو تھانوی صاحب کو لکھنا پڑا اپنی زندگی کی آخری کتاب بوادر نوادر میں، اور ان کے تصوف کی کتاب التکشف کے اندر وہ یہ لکھتے ہیں کہ ہاں ہاں طریقہ صورتاً نیا ہے، طریقہ صورتاً نیا ہے لیکن بات پرانی ہے. یعنی یہ بدعات سوری ہے، بدعات حقیقی نہیں. یعنی کیا مطلب؟ طریقہ جو نظر آ رہا ہے وہ طریقہ پریزنٹیشن میں دور کے اعتبار سے، لیکن جو بات ڈیلیور ہو رہی ہے وہ وہی ہے جو پرانی ہے. تو میں نے کہا یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، جو چراغا ہو رہا ہے یہ بدعت سوری ہے، لیکن جو عشق رسول جا رہا ہے وہ تو حقیقی ہے، وہ تو سنت ہے. میں نے کہا اب یہ تاویل یہاں پر کیوں نہیں کی گئی؟ اب اس کو بنیاد بنا کر امام احمد رضا کو امام البدع کہا گیا. تو جو ہے تو وہ علماء جو غیر جانبدار تھے وہ چیخ پڑے ابو الحسن ندوی کے باپ پر کہ یہ کیا آپ بولے نا، آپ چیز کیا ہیں؟ آپ اس کو اپنے دور کا سب سے بڑا محقق، فقہ لکھا کہ فقہ حنفی کی جزیات پر اپنے دور میں اتنا بڑا احاطہ رکھتا تھا، اور وہ ایسی شخصیت تھی کہ فقہ حنفیہ کی جزیات پر ایسے محیط تھے کہ ان کے عصر میں اس فقہ کو پہنچنے والا کوئی نہیں تھا. میں نے کہا ابو الحسن ندوی صاحب اپنے ابا کو سمجھائیے آپ، جو فقہ حنفی، جو فقہ مصطفیٰ کا توازن ہے، اس کی جزیات کا کل یعنی جزیات اس کے ذروں کو اتنا جمع کرنے والا تھا، تمام ذروں کو اتنا جمع کرنے والا تھا کہ بر صغیر میں اس کے مقابلے کا کوئی فقیہ نہیں تھا، دانہ شریعت نہیں تھا۔ میں نے کہا ایک طرف تم جزیات فقیہ پر اس کو سب سے بڑا عالم بھی کہہ رہے ہو، اپنے عصر کا سب سے بڑا نابغا بھی کہہ رہے ہو، اپنے وقت کا اس کو کوئی ثانی بھی نہیں ہے، اور پھر کہہ رہے ہو بدعت بھی ایجاد کرتے تھے۔ میں نے کہا خود ہی آپ کی تحریر آپ کا جواب بنتی ہے، توجہ ہے آپ کی تحریر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے وہاں علماء کا یہ معیار ہوتا ہے جو فقہ حنفی کے جزیات پر عبور رکھے اور اپنا ثانی نہ چھوڑے، تو یہ علم کس بات کی دلالت کرتا ہے؟ اس کے فتاوے سے توجہ کرنا۔ میں پوچھتا ہوں ابو الحسن ندوی کے باپ سے، علی ندوی سے، کہ بھائی یہ بتاؤ آپ کو کیسے پتا چلا کہ امام احمد رضا بہت بڑے عالم تھے؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ امام احمد رضا بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے فقیہ تھے؟ انہوں نے کہا ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ میں نے کہا کتابیں جو لکھی اس معاشرے کے لیے لکھی نہ کہاں، تو میں نے کہا اس کتابوں نے تو بتایا کہ معاشرے میں انہوں نے سنت پھیلائی، بدعت تو نہیں پھیلائی۔ نہیں سمجھا آپ میری بات کچھ؟ ابے وہ کتابیں لکھی نا بھائی، لوگوں کو ڈیلیور کیا، جو ڈیلیور کرتے ہیں وہی فتویٰ بنتا ہے۔ تو یہ کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ بدعت کے موجود تھے؟ تمہاری تحریر تو یہ بتاتی ہے کہ وہ سنت کے موجود تھے، یعنی سنت کے مجدد تھے، پھیلانے والے تھے، کیونکہ جو انہوں نے کام کیا۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم تھے؟ ان سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ کہ لگے نہیں۔ کیسے جانا ان کو؟ کہ کتابوں سے۔ کہ کتاب انہوں نے گھر میں چھپا کر رکھی ہے لوگوں کو بتائی؟ کہ لوگوں کے لیے۔ تو میں نے کہا جب لوگوں میں انہوں نے اس علم کو بانٹا تو بدعت کو بانٹنے والے کیسے ہوئے؟ تو میرے دوستو بزرگو، یہ جو شعر لکھا گیا نا کہ وادی رضا کی، توجہ کرنا، وادی رضا یہ استعارہ ہے، یعنی علاقے کے علاقے اہل علم کے، درسگاہیں کے درسگاہیں۔ آپ توجہ کیجئے، اس میں وہی باتیں پڑھائی جا رہی ہوگی جو امام احمد رضا کی کتابوں میں ہیں۔ اوپر بغداد کی طرف جائیے یا سرہند کی طرف جائیے، خیر آباد کی طرف جائیے یا عرب کی طرف جائیے، ان سے پہلے لوگوں کی طرف چلے جائیے، ان کے اپنے دور کے لوگوں میں طرف چلے جائیے، جو سنیت کا معیار تھے ان سے اگر امام احمد رضا کی ملاقاتیں جو موجود ہیں ان سے نہ ہوئی ہوں، اور جو فوت ہو گئے ان سے تو ہوئی نہیں، لیکن وہ اللہ کے ولی تھے، تو ان کی ساری باتیں امام احمد رضا کی کتابوں میں آئے گی۔ اگر آپ امام احمد رضا کو پڑھ کر ان کو دیکھیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید امام احمد رضا ان کے دور میں تھے، اور ان کو نہ پا سکے تو ان کا سارا دور آپ امام احمد رضا کی کتاب میں پائیں گے۔ تو جس کی زندگی میں عقیدہ لینے کا ایسا تسلسل ہو تو بدعت کہاں سے گھس آئی؟ اتنا کنٹینیو یہ سلسلہ ہے۔ میں نے کہا نانا تھانوی صاحب کے ماننے والوں، آپ نے گڑبڑ کی، انہوں نے پکڑا آپ کو اتنی مضبوط جگہ سے تھا کہ خوشیانہ بلی کھمبا نوچے، آپ کے پاس جھوٹے الزام کے علاوہ تھا کچھ بھی نہیں، کیونکہ یہ امام احمد رضا کی ایسی گرفت تھی جس کو انہوں نے فضل الہی سے کہا تھا کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے عدو کے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، یہ جتنے بر صغیر کے جو مولوی سامنے کھڑے ہوتے ہیں، یہ امام احمد رضا کی اسٹوڈنٹ کے کیلیبر کے نہیں ہے، یہ امام احمد رضا کا درجہ فقہ کے اندر اور حدیث کے اندر تھا۔ آپ پڑھ کر دیکھیں، آج اردو کے فتاوے، آپ اردو پڑھنے والے ہیں، اردو کے فتاوے ہر مکتبہ فکر کے موجود ہیں۔ میں کہتا ہوں واٹس ایپ 4G آپ کے پاس ہے، ہر مکتبہ فکر کے آپ اردو کے فتاوے اٹھائیں اس دور میں، جس دور میں امام احمد رضا سے، آپ کو پتا چلے گا امام احمد رضا، پہلے آپ ان کو پڑھے، اور جب اعلیٰ حضرت کو پڑھیں تو آپ کو یوں لگے گا جیسے کے جی کے بچے کو پڑھنے کے بعد ہم کسی ڈاکٹریٹ کرانے والے ماہر شخص کو پڑھیں۔ یہ ایسا فرق ہے۔ میں نے کہا بہت، میں نے جمعہ میں کہا بہت اچھا ہوا تم نے شور مچایا، پروپیگنڈا تم نے کیا، تو اہل علم کو پھر ضرورت پڑی امام احمد رضا کو پڑھنے کی، اور جو پڑھنے کی بات کی، میں نے کہا گڈی تو تم نے خود اڑائی، اتنا بولا۔ میں نے کہا کچھ کو تو تم شکار کر گئے، لیکن وہ اہل علم طلباء جن میں علم کی درخت تھی، انہوں نے کہا ان کی تو سنی ہے، ذرا اس کو بھی تو دیکھیں۔ وہ دونوں توازن کو دیکھتے، اور جب ان کو دیکھا تو کہہ گئے کہ ہاں وادی رضا کی کوہ ہمالیہ، یہ سمت دیکھیے وہ علاقہ، کیونکہ یہ بات صرف امام احمد رضا کی نہیں، یہی بات ہمیں غوث پاک کی بھی لگ رہی، یہی بات تو داتا صاحب نے بھی کی ہے، یہی بات تو صحابہ کے دور میں رہی، یہی بات اہل بیت کے دور میں رہی، یہی اجماع امت کی رہی۔ تو انہوں نے کہا واقعی میں وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے بھائی وہ علاقہ رضا کا ہے۔ یہ میں اتنی بڑی شخصیت ہے کہ صرف میں ان کے تعارف پہ تقریر کر رہا ہوں، ایک ایک شعبے بنائے جائیں پھر اس پہ ایک الگ تقریر ہوگی، لیکن فتح رضویہ شریف موجود ہے، آپ اس کو اٹھائیں، اس کی تحقیقات کو دیکھیں۔ میرے دوست بزرگوں، آپ اندازہ لگائیے کہ علم میں، جس طرح کہ میں نے ندوی کی بات آپ کے سامنے کی، توجہ ہے آپ، ابو الحسن ندوی، یہ
پکا منا جی، اور اسی زہر کا سلح کلی تھا یہ، نہ ادھر سے ایکسپوز ہوتا تھا نہ ادھر سے ایکسپوز ہوتا تھا، لیکن اپنے مخالف کا کام بڑی صفائی سے اتارتا تھا. میں نے کہا دیکھو تو نے امام احمد رضا کے لیے چپتے ہوئے جملے تو تمہیں کہ، لیکن اس نے یہ بھی لکھا، ہائے ہائے ہائے، الحق ما شہدت به الاعداء. یہ کرامت ہوتی ہے کہ حق وہ ہے جو دشمن کی زبان اور قلم سے نکلے. ابو الحسن ندوی جو اس جماعت کا سب سے بڑا رائٹر ہے، ندوا رائٹر، اس نے یہ بات لکھی کہ ہاں وہ اپنے دور میں دو دفعہ آئے، ہائے کیا میرے امام کی شان. میں نے جب آج نزول الخواطر دیکھی، اس نے یہ لکھا، ایک تو یہ لکھا کہ اپنے وقت کے سب سے بڑے نابغہ روزگار، سب سے بڑے عالم تھے، فقہ حنفی جو تمام فقہ کے مقابلے میں امامت کا درجہ رکھتا ہے، اس فقہ کے سب سے زیادہ جاننے کی وجہ سے وہ تمام کے امام تھے. ایک بات، یعنی امام نہیں لکھا لیکن اس نے مانا یہی بنا، اس نے لکھا کہ اپنے دور میں وہ فقہ حنفی کی تمام جزیات کو تمام سے زیادہ جاننے والے تھے. میں نے کہا اس وقت تو آپ کے پیر تھانوی صاحب بھی تھے، ان کا نام کیوں نہیں لکھا؟ گنگوئی صاحب بھی تھے. وہ خیال خواب و خیال میں نہیں آ سکتے جہاں امام احمد رضا بات کرتا. میں کہتا ہوں اس کو یوں سمجھو، جہاں غالب لکھا، جہاں پر اقبال لکھتے ہوں وہاں آج کی شعرا کو پیش کیا جا سکتا؟ میں آپ کیسے بتاؤں، جو اس فن کا ہوگا وہ میری بات کو سمجھ رہا ہو، جو اس ذوق رکھتا ہوگا علم عروض و شاعری، جس سطح پر استعار غالب بیان کرتا ہے. آج آپ ایم اے اردو کرتے ہیں تو اس میں آپ کی اردو کی درستگی اصول کے لیے آپ کو ذوق پڑھائے جاتے ہیں، ابراہیم ذوق وہ پڑھائے جاتے ہیں، آپ کو غالب پڑھایا جاتا ہے، آپ کو اقبال پڑھایا جاتا ہے، زبان کی تصحیح کے لیے توجہ ہے آپ کی. ایک بات کو اس پہرائے میں، اور میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آج آپ آئیے ذرا ایک جملہ میں مزید عرض کرتا ہوں. علم شاعری کے لیے نعت خوانی پر ہر بندے نے لکھا، ہر بندہ نعت لکھنے کی کوشش کرتا جبکہ یہ دو دھاری تلوار ہے. مخصوص صرف یہ ہے کہ آپ کو امام کا مرتبہ بتانا ہے، اور اس بندے کا مرتبہ بتانا ہے جس کو دیکھتے ہوئے بندے کی ٹوپی خود گر جاتی ہے، یعنی اتنا اونچا ہے کہ جب بندہ اوپر کرتا ہے تو بندے کا سر، اس کا امامہ خود گر جاتا ہے، یا اس کی پگڑی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، یعنی یہ وہ بلندی ہے کہ اس کی سطح علم وہ ہے. میں صرف ایک بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں اس زاویے سے، ایک اور توجہ کریں. نعت لکھنا دو داری تلوار، کیونکہ حضور کی تعریف ہے، ادھر گیا تو شرک ہو جائے گا، ادھر گیا تو کفر ہو جائے گا، درمیان میں رہنا ہے. نعت لکھی گئی، بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صحیح طریقے سے لکھی، ہم اعتراف کرتے ہیں، کئی لوگوں کا نام نہیں لیتے، یعنی قانون کی مکمل رعایت کی، مکمل اس اصول کی پاسداری کی. لیکن میرے دوستوں، نعت امام محمد رضا نے بھی لکھی، نعت ان لوگوں نے بھی لکھی، دونوں نے نعت لکھی، نعت ٹھیک ہے، اس میں شرک نہیں ہے، بدعات نہیں ہے، کفر نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایک مفہوم حضور کی شان کے لیے امام احمد رضا بناتا ہے، اور ایک مفہوم وہ بناتا ہے. آپ صرف الفاظ دیکھیں گے کہ یہ کون ہے اور وہ کون ہے، اہل علم، توجہ ہے آپ کی. ایک آپ کا استاذ کوئی کتاب، ایک آپ کوئی کسی فن پر لکھیں، آپ کو کہا جائے کہ مثال کے طور پر اسکول کے اندر یہ ہوتا ہے نا کہ ایسے لکھایا جاتا ہے انگلش میں، ایسے کہ بیٹا آج یہ لکھو کہ آج آپ نے دن کیسے گزارا، تو ایک بچہ لکھتا ہے اور کتنی گڑبڑ کرتا ہے. چلو کہ سارا مضمون اس بچے نے صحیح بھی لکھا، انہوں نے کہا کہ بھائی 100 ورڈ اس میں چاہیے، ایسے ایک مضمون لکھیں آپ، ایسے ہی اردو والے نہیں، ہم اپنے بچوں سے سیکھتے ہیں کہ ایسے لکھیں آپ، کہ یہ ایسے کیا ہے، ایک مضمون لکھیں آپ کہ آج میں پکنک پر گیا، آج میں پکنک پر گیا، پکنک پر ایک موضوع لکھیں آپ. میں اس کو یوں سمجھاتا ہوں، پکنک پر آپ ایک ٹاپک لکھیں، تو اسکول کے بچے لکھتے ہیں، ان کی ویکیبلری، ان کی صلاحیت، ان کے ذخیرہ معلومات کو بڑھانے کے لیے یہ چیزیں لائی جاتی ہیں. لکھیں، اب ایک بچہ لکھ رہا ہے، ایک نے غلط مضمون لکھا، اس میں اردو کی بھی غلطی ہو گئی، انگلش کی بھی غلطی ہو گئی، کا کو کو لکھ دیا، کہ کیونکہ کہیں نقطے چھوڑ دیے، کہیں اسپیلنگ کے ای چھوٹ گیا، بی چھوٹ گیا. ایک تو بچہ یہ ہے، ایک بچہ ہوا ہے جس نے ٹھیک لکھا، اس میں اسپیلنگ کی غلطی نہیں ہے، سینٹنس کی غلطی بھی نہیں، جملوں کی غلطی بھی نہیں ہے، ورڈنگ بھی بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے اپنے ذہن سے ایک مفہوم بنایا کہ میں نے پکنک کیسے کی. اور یہی ایسے جب اس کا استاد خود پکنک پر لکھے، توجہ ہے کچھ، اور اس بچے نے جو لکھا وہ بھی ٹھیک ہی ہے، لیکن اب پکنک پر ایک مضمون جب اس کا استاد خود لکھے گا تو اس کا ذہن، اس کی فکر اس سے مختلف ہوگی، جب فکر مختلف ہوگی الفاظ بدلیں گے، اس کے الفاظ اس کے الفاظ، اس کا پیرایا اس کا پیرایا، اس کی فکر اس کی فکر، ٹھیک ہے، اس کی پریزنٹیشن اس کی پریزنٹیشن. آپ بالکل دونوں کاغذ سامنے رکھ دیے جائیں اور آپ سے کہا جائے کہ بتائیے اس میں استاد کون ہے اور شاگرد کون ہے، آپ آسانی سے صرف پہلا جملہ پڑھیں گے اس کا، میں نے کہا یہ تو بچے نے لکھا ہے، میں نے کہا بس یہی سمجھتا ہوں.
واللہ. اور میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں بند الفاظوں میں کہ اعلی حضرت کے کلاموں کی تضمین لکھی گئی. مجھے ہنسی آتی ہے اس پر. اعلی حضرت کے کلاموں کی تضمین لکھی گئی, لیکن جب بندہ تضمین پڑھتا ہے نا تو کہتا ہے کیسے نے لکھی ہے. جب اعلی حضرت کو پڑھتا ہے کہ ہاں یہ اعلی حضرت نے لکھا. وہ تضمین, لوگ کہتے ہیں تضمین میں نام لکھو. میں نے کہا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تضمین خود بتائے گی کہ یہ جملے بتا رہے ہیں کہ امام احمد رضا نہیں ہے, اور امام احمد رضا کا نام نہ لکھو, وہ الفاظ بتائیں گے کہ یہ امام احمد رضا کا. وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا. ہاں ہاں, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. آپ اپنے استاد کی کسی کتاب کی ایکسپلینیشن, اس کی کمنٹری, اس کی شرح لکھیں, اور اب کہیں کہ مس کو کہیں, کسی کو کہیں, اپنے دوست کو کہ میں اپنا نام لکھو. انہوں نے کہا چھوڑ, جب مارکیٹ میں آئے گا نا خود پتا چل جائے گا کہ استاد کا کیا لکھا ہوا, تیرا کیا لکھا ہوا ہے. تو بالکل اسی طرح ہے امام احمد رضا کی تحریر کی وہ پختگی ہے, وہ مضبوطی ہے, الفاظ بھی پختہ, مفہوم بھی پختہ, خیال بھی پختہ. ایک جو خیال مضمون ہوتا ہے, خیال امام اتنے اوپر سے لاتا ہے اور اتنا وسیع ہوتا ہے کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ حضور کا عشق ایسے بھی بیان ہو سکتا ہے, اور وہ خیال پھر آزاد نہیں ہوتا میرے دوستو, اس کا کنیکشن کسی ایک آیت سے ہوتا ہے یا کسی ایک حدیث سے ہوتا ہے. لوگ پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ اس آیت سے عشق مصطفیٰ کی یہ روشنی بھی نکل سکتی ہے. آئے ہائے بولے, وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا. امام کو اہل علم ڈسکس کرنے کا مزہ ہے, توجہ ہے. بچوں میں بچوں کی مثال دی جا سکتی ہے, بچوں کو ٹارزن کی کہانی جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے, بچوں کو کربلا سمجھانا مشکل ہوتا ہے, بچوں کو بدر سمجھانا مشکل ہوتا ہے. اسی ترتیب پر عوام کو صرف یہ کہا جائے کہ تم اعلی حضرت کہو, اور اہل علم آ جائے تو پھر ان کو بتایا جا سکتا ہے کہ امام کو, کیونکہ جو شعبے کی سود بود رکھتا ہو, اصول اور ٹرمز کو جانتا ہو, تب وہ سمجھے گا کہ بات کس پیرائی کی ہو رہی ہے. عوام کے لیے آئیں گے تو ایک پانچ منٹ کی تقریر دس گھنٹے کی بن جاتی ہے, ان کی سطح کو وہاں پر توجہ ہے آپ کی. اب میں آپ کو یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کا مطالعہ, کیونکہ نعت شریف جو ہے نا, توجہ ہے بھائی, نعت شریف جو ہے وہ حضور کی تعریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے بڑا وصف ہے حضور کی تعریف. حضور کی تعریف جیسے حضور ہیں, سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا. جب تک وہ حضور کی معرفت اور حضور کا انٹروڈکشن اس کو نہیں ہے, وہ نعت کیا لکھے گا؟ میں آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں تو تعریف کیا کروں گا. اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, صحابہ سے تقابل نہیں ہے فن بتانے کے لیے, توجہ ہے. عبداللہ بن رواحہ بہت بڑے عرب کے شاعر تھے, صحابی بھی تھے, مخلص تھے, توجہ ہے, بہت بڑے نوجوان شاعر, غزوہ موتہ میں شہید ہوئے. اور ان کا ایک شعر بھی بڑا مشہور ہے کہ جس وقت انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور ایمان لائے, تو ظاہر سی بات ہے ہر بندہ اپنے فیلڈ کے بندے سے متاثر ہوتا ہے. آپ کسی قصائی کو مشاعرے میں لے جائیں بلا تشبیہ, کسی قصائی کو مشاعرے میں لے جائیں وہ آدمی میں خراٹے مار رہا ہوگا, اور کسی شاعر کو آپ قصائی کی دکان پر لائے تو اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا, کیونکہ وہ تو بےچارا اتنا نازک جب وہ کوئتے چلتے ہوئے دیکھے گا او, اور شور کاٹ وہ تو مر جائے گا. اور قصائی جس کا مزاج اتنا سخت ہے کہ گرا کے جانور کاٹے, وہ اتنی نزاکت والی محفل میں آئے گا وہ تو سو جائے گا. توجہ ہے آپ کی. میں شعبوں کا مذاق نہیں بڑھا رہا, اللہ برکت عطا فرمائے, اپنا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. تو میں یہ بات آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ, اور یہ مثال ہے, کوئی مشکل بات نہیں, جیسے مزاج کا بندہ ہوگا ویسا اس کو وہ اس بات کو وہ سمجھے گا, لائے گا. جو شاعری جانتے ہیں نا, شاعری, شاعری تو ہندو بھی کرتا ہے, شاعری تو سکھ بھی کرتا ہے, شاعری تو انگریز بھی کرتا ہے, شاعری مسلمان بھی کرتا ہے. خیال کی وجہ سے معاملات بدل جاتے ہیں کہ وہ اپنی شاعری میں خیال کیا لا رہا ہے. وہ آزاد ہے, جو چاہے لکھ دے, اپنے محبوب کو مثل خدا لکھ دے معاذ اللہ, یہ کہہ دے کہ معاذ اللہ العیاذ باللہ کفریہ کلمات جس طرح چلتے ہیں کہ خدا بھول گیا العیاذ باللہ تجھے بنا کر قلم, یہ اس قسم کے جو کفریہ کلمات گانوں میں آتے ہیں, کیونکہ وہ جو خیال لا رہا ہے, الفاظ تو لا رہا ہے لیکن الفاظ کے جو خیال لا رہا ہے وہ خیال ایسا آزاد ہے کہ جس نے سب اس کی رونق کو برباد کر دیا, توجہ ہے. لیکن مسلمان جب نعت میں خیال لاتا ہے حضور کا, تو وہ الفاظ کا بھی پابند ہوتا ہے, خیال کا بھی پابند ہوتا ہے, اور ان دونوں میں پابند حضور کے تعارف کا ہوتا ہے. جب وہ حضور کو جانتا ہے, جتنا جانتا ہے اتنا اچھا خیال لاتا ہے, جتنا آگے جاتا ہے اتنا اچھا اور خیال لاتا ہے.
میں کل پڑھ رہا تھا میں حیران ہو گیا حضرت صاحب، جو سیدہ زہرا پاک کے بارے میں میرے امام نے لکھا کہ نور کل میں آج میں نے سرکار عرفان شاہ صاحب کو میں نے رخصت کیا تو ان کا ایک بڑا شاعر میرے پاس تھا، میں نے کہا تم سیدہ پاک کی منقبت لکھتے رہتے ہو؟ کہ ہاں. میں نے کہا ایک شعر میں پڑھتا ہوں تیرے سامنے، میں کہتا ہوں اردو زبان میں سیدہ زہرا کی اس سے بڑی تعریف کس نے، اس کے مقابلے کی اگر کسی نے تعریف کی تو لے کر آ جا. کہنے کا کیا؟ میں نے کہا نور بنت نور، زوج نور، ام نور، نور مطلق کی کنیز، اللہ رلہنا نور کا. نہ کرو ایسا یار، نہ قدری نہ کرو، جن کو اللہ نے عزتیں دی اس کو قبول کرو. ذالک فضل اللہ یوتی میشا. میں کہتا ہوں اہل بیت پر تم نے لکھا، میں روافض کو کہتا ہوں اس مقابلے کا شعر سیدہ زہرا. تم شعر لاتے ہو تو بندے کو سیدہ زہرا پاک کی دہلیز کا تصور کر کے اس الفاظوں کی لاز رکھنی پڑتی ہے کہ الفاظ اتنے نیچے کے لا رہا ہے تو، اور ذکر تو سیدہ زہرا پاک کا کر رہا ہے، تو بندہ پھر ان کے روزہ مبارکہ پر توجہ کر کے ان الفاظوں کو طاقت دیتا ہے. امام احمد رضا وہ ہے کہ اگر روزہ مبارکہ کا تصور نہ بھی ہو یہ الفاظ خود اٹھا کر روزے پر پہنچاتے ہیں. یہ مقام، یہ فرق ہے. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء. بولو نا سبحان اللہ. واقعی میں وادی رضا کی کو ہے. میں صرف علم شاعری پر بات کر رہا ہوں، فقہ تو بہت ہی مشکل ہے بھائی. شاعری کے لیے تو ہر بندہ آج کل تو شاعری بڑی آسان ہے، طرز یاد کر لو تو الفاظ خود سیٹ ہو جاتے ہیں. وہ پہلے نظم گنگناتے ہیں، گنگنانا ذہن میں رکھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہر وقت وہ کاغذ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں کہ وارد ہوا وارد ہوا وارد ہوا. اردو ادب کے ماہرین کہتے ہیں کہ جو سفر معراج کا قصیدہ امام احمد رضا نے لکھا، قصائد کا مضمون اور ہوتا ہے، نعت کا اور ہوتا ہے، نظم کا اور ہوتا ہے، قصائد کے جو قوانین ہیں اس میں آج تک اس قسم کا قصیدہ نہیں لکھا گیا. اس میں لمبی ایک بحث ہے. اس کے علم کی تمام رعایتیں لا کر مضمون خیال حضور کے معراج کا، اس خیال کو کہاں تک وہ لے جاتے ہیں، کہاں تک لے جاتے ہیں، اور یہاں تک وہ لا کر کہتے ہیں کہ خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا دیں، گما سے گزرے گزرنے والے یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کسے بتائے کہاں گئے تھے. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. استعارے آپ دیکھیے، عرش کی عقل دنگ ہے. عرش کی عقل، عرش کی، اب یہ تعبیر لا کر دکھائیں مجھے آپ. عرش کی عقل، عرش کی عقل دنگ، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد ہائے اب کدھر تیرا مکان ہے. لمیاتی کی میں بات ہی نہیں کر رہا، میں مصطفیٰ جان رحمت کی بات ہی نہیں کر رہا. مصطفیٰ جان رحمت 190 سے زیادہ اشعار اس کے اندر ہیں. جو چاہتا ہے کہ میں حضور سید عالم کی زندگی مبارکہ کو پورا پڑھوں، میں کہتا ہوں اوپر سے لے کر نیچے تک سلام کو پڑھ. سلام شروع ہوتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے پہلے اخلاق ڈسکس ہوتے ہیں، پھر سرکار کے بدن مبارک ذکر کیا، پھر آپ کی تعلیم ذکر کی جائے، یعنی آپ کے شمائل، آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق، پھر آپ کے صحابہ، ان کے بارے میں عقیدہ، ان کا درجہ، پھر اہل بیت، ان کی شان، ان کا عظمت، ان کے کردار، پھر ان کے بعد مشائخ امت، تاریخ، سب کرنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں میرے ماں باپ، بھائی بہن، ان سب کو سلام پیش کرنے کے بعد آخر میں آ کر کہتے ہیں جب قصیدہ ختم ہوتا ہے کہ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں. پورا اسلام اس قصیدے کے اندر، اس کی ترتیب جو ہے بندہ حیران، الفاظ جو ہے بندہ حیران، مضمون جو حیران، خیال جو ایک ایک شعر کے اندر آتا ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. یہ زبان پر بات، ہونٹوں پر آتے ہیں تو پتلی پتلی گلے قدس کی وہ پتیاں ہیں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. بولیے سبحان اللہ. ناک مبارک پر آتے ہیں تو اس پر ایسے الفاظ ہوتے ہیں، جبین مبارک پر آتے ہیں تو یہ الفاظ ہوتے ہیں، داڑھی مبارک پر آتے ہیں تو یہ الفاظ ہوتے ہیں، قدم مبارک پر آتے ہیں، شکم مبارک پر آتے ہیں، سینہ مبارک پر. کتنے حساس مضمون کو امام لاتا ہے اور قرآن و سنت کی تائید میں ایک ایک ایسے الفاظ نکالتا ہے جس کو واقعی میں کہا جائے قلم توڑ دیا. کوئی مبارک ختم کرتے ہیں اور اس بات پر آتے ہیں. نعت دیکھیں، نعت کے لیے حضور کا تعارف ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے تعارف کی کئی جہتیں ہیں، اس کے کئی ماخذ ہیں. سب سے پہلے حضور کو جاننے کا ماخذ قرآن ہے، اس کے بعد حدیث ہے. یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ حدیث کو لاتے ہیں، حدیث کو سمجھنے کے لیے سیرت کو لاتے ہیں، سیرت کو سمجھنے کے لیے تاریخ کو لاتے ہیں، تاریخ کو سمجھنے کے لیے اولیاء کو لاتے ہیں. یہ سارا جب مجموعہ بنتا ہے تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ میں کن کا امتی ہوں. ٹھیک ہے، یہ بنتا. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا کوئی بھی آپ نعتیہ کلام اٹھائیں، آپ اس کو پڑھیں گے نا
اس میں کئی علم کے دریچے نکلیں گے. ایک تو علم عروض, جو علم شاعری وہ نکلے گا تو غالب کہیں آپ کو بچہ نظر آئے گا الفاظوں کے سامنے, خیال و مضمون کے اندر نظر آئے گا تو آپ کو امام بوشیری یاد آ جائیں گے. بیان کو اگر آپ اس کو نظم اور تغزل کی طرف آپ آئیں گے تو بڑے بڑے غزلیات لکھنے والے پیچھے کھڑے, یعنی ایک ایک نعت کے اندر آپ کو, ایک ایک مصرے کے اندر آپ کو پتا چلے گا یہ کس قرآن کی آیت سے آ رہا ہے, یہ کس حدیث سے آ رہا ہے. یعنی ایک وقت ان کی نعت پڑھنے والا بہترین مفسر بن جاتا ہے, واللہ بہترین قرآن کا عالم بن جاتا ہے. ان کی نعت لکھی ہوئی نعت حضور کے لیے جب بندہ پڑھتا ہے نا تو وہ جب نعت سامنے رکھے نعت کی تشریح کو دیکھے تو بیک وقت اس کو قرآن کا بھی علم آ رہا ہوتا ہے, حدیث کا بھی علم آ رہا ہوتا ہے, تفسیر کا بھی علم آ رہا ہوتا ہے, تاریخ کا بھی علم آ رہا ہوتا ہے, اولیاء کا علم آ رہا ہوتا ہے. یعنی ایک ایک اشعار اور ایک ایک نعت جو ہے کئی کئی علوم پر بندے کو مہر کر دیتی ہے. تو جہاں الگ الگ انہوں نے کام کیا ہے وہاں کیا دریا بہائے ہوں گے. تو میرے دوستو صرف یہ تعارف ہے یہ امام احمد رضا کا. اب میں اس کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے, کئی باتیں بیچ میں رہ گئی ہوں گی, لاتے ہوئے صرف میں, کیونکہ مجھ جیسا آدمی کیا بات کرے, ہم تو چیخ پڑتے ہیں اس پر. میں یاد آیا بریلی سے تصور آیا, وہ ابو الحسن ندوی جو ہے اس کے باپ کی میں بات کر رہا تھا آپ سے, اس نے یہ تو لکھا فقہ کی جزیات وغیرہ, آگے چل کے اس نے کہا نہیں بدعت پھیلاتے, پھر اس نے یہ بھی لکھا ہاں دو دفعہ حرم گئے تھے, دو دفعہ حج پر گئے تھے اور وہاں کے علماء نے ان کو بڑا سراہا. میں نے کہا دیکھ بیٹا یہ ہوتا ہے امام کی کرامت, سراہا تھا. اور یہ ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی نے جب پہلا سفر حج کیا تو انتہائی نوجوانی کے عالم میں کیا. جب وہاں پر پہنچے حضرت علامہ زینی دخلان رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی, ان سے کچھ سبق پڑھے آپ نے, آپ نے عربی کے چند قصیدوں کی کتابیں ان کو دی, اعلی حضرت شام کو اس کی شرح لکھ کر لے آئے. جب انہوں نے دیکھا تو حیران ہوئے, ایک قصیدے کی کتاب اور دیکھو. اب میں یہاں پر آپ کو قصیدہ, میں اگر آپ کو کہوں کہ یہ شعر کی تشریح لکھ کر لاؤ, شعر کی تشریح لکھ کر لاؤ, اور تشریح بھی ایسی ہو کہ اس بندے کے کلام کے ساتھ مطابقت کرو, اس خیال کے ساتھ خیال ہو, اور مضمون بھی لمبا نہ ہو, اسی پہرائے کے اندر اتنی مختصر انداز میں بات ہو. امام احمد رضا کو امام اہل سنت علامہ زینی دخلان جو مکے کے سب سے بڑے عالم تھے, انہوں نے قصیدے کی کتاب دی. اور جب گئے نوجوانی کا عالم تھا عربی زبان میں لائے تو اہل عرب دنگ رہ گئے, یار کہ قصیدہ والا جو میں خیال کے لیے الفاظ لا رہا ہے اس کے مقابلے کا لفظ لا رہا ہے. فرمایا تم عربی ان نسل ہو یا ہندی ہو, آپ نے دوسرا قصیدہ اٹھا کر دیا, وہ دوسرے قصیدے پر شرح لکھ کر لائے. مکہ میں گورام مچ گیا کہ ایک ہندی عالم آیا, عربیت ایسی ہے کہ بندہ حریری کو بھول جاتا ہے. چلے گئے اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ, بزرگوں نے سند دی, اجازت دی, محبت ہوئی بڑے جو عالم جیسے علامہ زینی دخلان رحمہ اللہ, اور اس میں سے ایک عالم موجود تھے جنہوں نے اعلی حضرت کو مجمع میں دیکھا تو ہاتھ پکڑا, اور ہاتھ پکڑ کر آپ کے چہرے کو دیکھتے رہے دیکھتے رہے, گھر لے آئے اور چہرے کو دیکھتے رہے اور دیکھتے رہے, آپ نے فرمایا کہ انی وجدت حاضر جبینے, میں اس پیشانی کے اندر ہدایت اور اللہ کا نور دیکھتا ہوں. یہ مکہ شریف کے اندر باقاعدہ علماء نے یہ. اب جب اعلی حضرت آ گئے, دوبارہ جب حج کے لیے اعلی حضرت گئے کئی سالوں کے بعد, تو وہ وقت تھا کہ جب آپ کے شہزادے حضور حجت الاسلام خود جوان ہو چکے تھے, اب وہ اعلی حضرت کے ساتھ موجود تھے. جب اعلی حضرت وہاں پر پہنچے کئیوں کی لاج رکھی رامپور شریف کے اندر, جہاں میرے آقا حضور حافظ شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں, اس لیے جگہیں رام جو ہے کہ شریف ہو جاتی ہے, نام کی معنویت ختم ہو جاتی ہے. پھر جیسے دیوا شریف سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں, بولو نا سبحان اللہ. رامپور شریف کے ایک بہت بڑے عالم حضرت مولانا سلامت اللہ رامپوری رحمہ اللہ, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے, اور اس کتاب وہ کتاب جو ان کی تھی اس میں مسئلہ علم غیب کی ایک بحث تھی. جو حضور کے علم کے منکر ہیں سلامت اللہ رامپوری کے, جب وہ کتاب عرب کے علماء کے پاس ان لوگوں نے پہنچائی جو حضور کی شان میں بابی دیوبندی اور کون, انہوں نے پہنچائی, انہوں نے کہا کہ آپ ان پر فتویٰ لگائیں, یہ بندہ مشرک ہے, اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے غیب کا علم مانا اور اس سطح پر مانا. تو ابھی حضرت مولانا سلامت صاحب, یعنی بالکل یوں سمجھیے کہ ان کے لیے قلم چلنے والا تھا کہ ان پر کفر کا فتویٰ صادر کیا جاتا. مکہ کے جید علماء شریف علماء, آج کی بات نہیں, شریف اشراف, یعنی جب سلطنت عثمانیہ والے چلے گئے تھے تو انہوں نے سیدوں کو حکومت دے دی تھی, ان کے بعد انہوں نے قبضہ کر لی, تو اشراف کا جب دور تھا تو اس دور میں اعلی حضرت فاضل بریلوی حج کے لیے پہنچے تھے. اعلی حضرت جب پہنچے تو اعلی حضرت کا پہلا تعارف تو تھا, تو جو لوگ بیچ میں آتے سوالات کرتے جوابات دیتے. اعلی حضرت جب مقام ابراہیم کے قریب بیٹھتے تو کعبۃ اللہ کا فیضان ایسے ہوتا کہ علم کا دریا ایسے بہتا کہ عرب کے علماء پریشان ہوتے اور ہائے ہائے کرتے رہتے. یہ بات جب ان بڑے مقتدر آسان سادے الفاظوں میں ان باتوں کا عرض کرنا چاہ رہا ہوں, ان تمام علمی اصطلاح ان کے مراتب کے لیے جو کہے جاتے ہیں اسے ہٹ کر, جب ان جید علماء کے پاس یہ پہنچا جو وہاں کا پورا نیٹورک چلاتے تھے اور ان کے پاس پانچ پہنچی, تو انہوں نے اعلی حضرت فاضل بریلوی کے پاس پانچ سوالات علم غیب کے بھجوائے. اور اس میں مولوی خلیل احمد امبیٹھوی جدہ میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کی بڑی کارستانی تھی, اس نے خوشامد کر کے شریف علماء سادے لوگ تھے ان کو اکسایا کہ اس کا عقیدہ ایسا ہے, اس کا عقیدہ ایسا ہے, اس کا عقیدہ ایسا ہے, اور اعلی حضرت کے خلاف گویا کہ بڑا پروپیگنڈا کیا اور کہا یہ وہی مولوی سلامت اللہ رامپوری کے مزاج کا آدمی ہے, اس کو دیجئے. مولوی سلامت اللہ یہ بہت بڑے عالم گزرے علماء, یہ ابھی رامپور میں ان کو نہیں پتا کہ میرے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے اور کفر کا فتویٰ میرے لیے آ رہا ہے اور ساری بزرگی میرے ابھی اس پر سوال کھڑا ہو جائے گا. اعلی حضرت امام علیہ سنت وہاں پہنچے تو وہاں کے علماء نے کہا کہ یہ مسئلہ آیا ہے, کہا انہوں نے صحیح لکھا, ٹھیک لکھا. پانچ سوالات مسئلہ علم غیب پر اعلی حضرت کے پاس بھیجے گئے اور فضا ایسی بنی تھی کہ ابھی اس کا جواب دیا جائے کیونکہ آپ کے خلاف یہاں پر بات آ رہی ہے اور یہ اسلام کا مرکز ہے, یہ فیصلہ کرے گا. اعلی حضرت کے خلاف پروپیگنڈا جب کیا گیا آپ نے کہا فرمایا سوال بھیجیے. پانچ سوالات بھیجے گئے. اعلی حضرت کو اس وقت بڑا شدید بخار تھا, لائبریری نہیں ہے, کتابیں نہیں ہیں, اور آپ حرم مکہ کے اندر ہی مطاف میں بیٹھے ہیں اپنے شہزادے کے ساتھ, اور آپ نے قلم اٹھایا اور اس کا جواب لکھنا شروع کیا. اس جواب کو لکھا آپ نے 8 گھنٹے کے اندر, جواب تیار ہوا بغیر کسی کتاب, نہ لائبریری نہ ریفرنس کے لیے حوالے, لیکن ذہن خدا نے یہ دیا تھا کہ قرآن کی آیات, حدیث, فقہا, کلام, آج وہ کتاب امام محمد رضا کی کرامت کی صورت میں موجود ہے جس کا نام مبارک آپ نے لکھا تھا دولت المکیہ فی مادۃ الغیبیہ. 8 گھنٹے میں وہ کتاب لکھی گئی, اور جب یہ کتاب پہنچی شریف مکہ کے پاس, اس کتاب کا جب انہوں نے پہلا سطر پڑھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان علم پر, علم غیب پر جب حوالے پڑے اور جس طریقے سے وہ حوالے حضور کی محبت, عظمت, شان کے جملوں کے ساتھ پیش کیے جا رہے تھے تو وہ صحیح العقیدہ لوگ, آنکھ ان کی بہنے لگی, کتاب کو بند کر کے کہا کہ ان بدبختوں کو کیا لگا ہے, جب خدا نبی کو دینا چاہ رہا ہے تو ان کو کیا فکر لگی ہے. یہ ہوا, ہم کہتے ہیں یہی گز یہ میدان, ان کو تو کوئی چنے والا نہیں جانتا تھا, یہ جو آج بڑے بڑے دارالعلوم بنا کر دھرنے کے چکر میں, ان کو جانتا کون تھا. قصور ہمارا ہے کہ ہم نے امام کی تعلیم کے ساتھ وفا نہ کی, ہمارے امام نے گردن ہماری جھکائی نہیں, بلند کی ہے. میرے دوستو یہ دولت المکیہ جب لکھی گئی, گہرام مچ گیا مکہ کے اندر جناب, بڑے بڑے معاملات ہونے لگے. اب یہ لوگ امبیٹری وغیرہ بھاگے کہ مفتی تو متاثر ہو گئے, اور انہیں لکھ کر دیا کہ جو عقیدہ ہے یہی ہمارا ہے, اور اس کتاب کو پڑھایا جائے. علماء کی کمیٹی بیٹھی مکہ کے اندر, اور ایک قاری کو کہا ذرا پڑھو تو صحیح کیا لکھا گیا ہے. اب وہ کتاب ان کے سامنے پڑھی جاتی تھی اور علماء ہاں ہاں سبحان اللہ کہہ کر داد دیتے تھے. وہ بڑے علماء اس قدر متاثر ہوئے کہ کوئی اعلی حضرت کے پاؤں چومتا تھا, کوئی ہاتھ چومتا تھا, کوئی دستار چومتا تھا, وہ اعلی حضرت یہ اعلی حضرت ہیں. یہ نہیں کہ ہم نے جھنڈا لگا کر کسی کو اعلی حضرت بنایا, میں نے کہا وہ لائق اس لیے تھے کہ ان کا یوم کیا جاتا ہے. توجہ کیجئے, تو یہ خوش فہمی میں جو لوگ بات کرتے ہیں نا, میں نے کہا آپ نے علماء دیکھے کہاں ہیں, آپ کا علم کہاں ہے, تاریخ میں آئیے. تنقید نہیں کر رہا, تبرہ نہیں کر رہا, ڈانٹ نہیں کر رہا, صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ والوں کے لیے زبانیں چڑھاؤ نہیں, سارے بزرگوں کا ہم احترام کرتے ہیں, کسی کے لیے اگر منہ چڑھاؤ گے تو خدا کا عذاب متوجہ ہو جائے گا کیونکہ وہ اللہ کے محبوب ہے. میرے دوستوں بزرگوں توجہ کیجئے, یہ کتاب مبارکہ دولت المکیہ دو حصوں میں تھی. پہلی حصہ جو اس کا ہے آج مارکیٹ میں موجود ہے, ابھی ڈاؤن لوڈ کریں, آپ پڑھنا شروع کریں, اس کے تراجم بھی آ چکے ہیں. پہلے حصے میں کئی 100 کتابوں کے حوالوں کے ساتھ اور قرآن کی کئی آیتوں کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو بیان کیا, اور دوسرا حصہ جو ہے وہ جتنا بد مذہبوں کے اعتراضات تھے اس کا جواب دیا, اور ایسے ایسے بالخصوص علم الہی اور علم رسول کا فرق فرمایا. جھوٹ اور بہتان ہیں, ہم اللہ کے علم کو ازلی استقلالی مانتے ہیں, حضور کے علم کو حادث اور اللہ کی عطا کا مانتے ہیں, ہم اللہ کے علم کو واجب الوقاع مانتے ہیں, رسول اللہ کے علم کو واجب الفنا مانتے ہیں. فرمائیے فرق, اس کو مخلوق مانتے ہیں, اس کو اللہ کی صفت مانتے ہیں, شرک کیسے ہو گیا, توجہ ہے آپ. اور پھر امام محمد رضا کہتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم مان کر اس عقیدے پر ہیں کہ رسول اللہ کے علم کو اللہ کے علم سے وہ مناسبت بھی نہیں ہے جس طرح کہ ایک قطرے کو سات سمندر کے ساتھ ہوتی ہے. یہ بات جب العلماء نے کہا کہ یہ عقیدہ اور اس طرح, تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہ عقیدہ ہمارا ہے اور اس کو ہم رائج کرتے ہیں, اور اس کتابوں کے اوپر دستخطیں کی گئی, تقریریں لکھی گئی. اعلی حضرت سے اس قدر وہ عالم حرم کے علماء متاثر ہوئے, کوئی ہاتھ چومتا تھا, کوئی پاؤں چومتا تھا, بلکہ حجت الاسلام کہتے ہیں ہمارے ہاتھ تھک گئے. سند لکھتے ہوئے علماء کی قطار تھی جو اعلی حضرت سے کہتے تھے کہ ہمیں اپنے سلسلہ حدیث میں داخل کریں تاکہ قیامت کے دن ہمارا بھی نام ہو کہ ہمارے استاد حدیث میں احمد رضا ہے. سند حدیث اعلی حضرت اشارہ فرماتے, اور اعلی حضرت کا بیٹا وقت کا فضل حق خیر آبادی سرکار حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب, ان کی بولی کو سن کر اہل عرب ان پر حیران تھے کہ ان کو اللہ نے جو ان کو فصاحت زبان کی عطائی, ان کی جو تعریف تھی, ان کی جو عربی تحریر تھی. یہ دیکھیں الولد السر لی ابی, کیونکہ اعلی حضرت نے خود اپنے اس بیٹے کو خود پڑھایا تھا. چھوٹے بیٹے سرکار حجت الاسلام کو مولانا حامد رضا خان صاحب نے پڑھایا, کچھ اعلی حضرت نے پڑھایا, کچھ گویا کہ حجت الاسلام نے پڑھایا. حجت الاسلام کو اعلی حضرت نے خود پڑھایا, اور وہ علم کا یہ مرکز تھا کہ میرے دوستو اعلی حضرت کے خلفاء کو اگر آپ دیکھیں گے نا, تو صدر الشریعہ مصنف باری شریعت, صدر اللہ فاضل, ملک العلماء صاحب سہیل بہاری, یہ اپنے وقت کے امام ہیں. یہ اتنے بڑے بڑے علماء ہو کر حجت الاسلام کے ہاتھ چومتے تھے, صرف اس وجہ سے نہیں چومتے تھے کہ یہ ہمارے پیر کا بیٹا ہے, بلکہ یہ اس لیے چومتے تھے کہ اگر ہم فقہ میں ہیں تب بھی ہمارا استاد ہے, حدیث میں ہے تب بھی ہمارا استاد ہے. بیٹے کو ایسا نہیں بنایا آپ نے کہ صرف آپ ہاتھ چومو یہ پیر کا بیٹا ہے, نہ, ان کو صلاحیت پر لایا کہ اس دور کے علماء کے اندر بھی کوئی عالم حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان, میرے آقا تاج الشریعہ کے دادا جان, ان کے مقابلے کا کوئی نہیں تھا. اور آج بھی آپ دیکھیے حضرت تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ دو سال قبل وصال کر گئے, ان کا کیسا زور, ان کی فوقیت کیسی تھی. ہندوستان کے سارے علماء نے ان کو قاضی القضاۃ چیف جسٹس شریعہ قبول کیا, ان کا نام اٹھوٹی تھی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو خود کہتے ہیں کہ مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا, وہ اپنے نانا جان کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے نانا جان کا علم اور تقویٰ ایسا تھا کہ میں ان کا ذرہ ہوں, اور حضرت مفتی اعظم کہتے ہیں کہ میں جو ہوں وہ حجت الاسلام کے اس آفتاب کا قطرہ ہوں, اور حجت الاسلام کہتے ہیں میں امام احمد رضا کے دریائے علم کا ایک چلو ہوں. یہ مقام ہے, یہ لفاظیہ نہیں ہے, یہ مراتب بتائے گئے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کو کیا مرتبے کیا مقام عطا فرمائے. ایک حدیث پاک آتی ہے مسافے کی کہ خاص طریقے سے مسافے کا طریقہ ہے, یہ حضور نے فرمایا تھا, صحابی نے اجازت دی, جی اس یہ حدیث سے ید آگے چلتی ہے. اعلی حضرت سے کئی سو علماء نے ان سندوں کو لیا, پھر کیا ہوا, ایک جملہ یہاں سنیے, یہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو سارے مفتی مرید ہو گئے ان کے جن سے ہم نے کفر کا فتویٰ لگانا تھا, یہ یہاں سے ہٹے. اور سیاسی طور پر جو مکہ کے گورنر تھے نا, توجہ ہے, مکہ کے گورنر تھے, اس کے پاس پہنچے اور ان کے کان بھرنے لگے, ہند سے ایک عالم آیا ہے سب کے عقیدے خراب کر رہا ہے, اور یہ جو آپ کے علاقے کے مفتی ہیں ان کے عقیدے وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں, یہ بھی متاثر ہو. گورنر تو سیاسی آدمی تھا, وہ ساری باتیں سنتا رہا. اس نے امبیڈری سے کہا, اچھا ہندوستان سے آیا, احمد رضا نام ہے, عقیدہ ان کا خراب ہے, کہاں کہ آپ کے حرم کے سارے مفتی اس سے متاثر ہو گئے. اس نے کہا, بھائی جب مفتی متاثر ہو گئے تو میں کیا لڑکے کروں گا, مفتی کا متاثر ہونے کا مطلب ہے کہ بندہ بدعتی نہیں امام اہل سنت ہے. بولے نا سبحان اللہ. یہ مقام سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ ورداہ اللہ کا ہے. جب آپ آئے ہیں تو ایسا رخصت کیا گیا ہے جیسے بادشاہ کو گویا کہ رخصت کیا جاتا ہے, مکہ مکرمہ کا آپ کا دورہ. آج بھی آپ دیکھیے میرے دوستو طبقات مکیہ, میں خود 2007 یا 2008 کے حج پر تھا, تو ہمارے ایک دوست تھے ان کے ساتھ ہم مسجد نبوی شریف میں باب عمرہ سے اوپر چڑھ کے لائبریری میں گئے, طبقات حنفیہ اٹھایا ہم, طبقات حنفیہ اس میں اعلی حضرت کا ذکر آپ بھی موجود ہے. میں نے کہا اس مسجد میں اس کے ترجمے کو تم نے نکال دیا ہے, کنز الایمان کو نکال دیا. میں نے کہا لیکن تم تو ابھی پیدا ہوئے, یہ مکہ کی قدیم تعریف ہے, اور یہ مسجد نبوی کے اوپر لائبریری میں امام محمد رضا کا نام آج بھی اس کتاب کے اندر ہے. پروپیگنڈا کیا گیا, سازشیں کی گئی میرے دوستو بزرگوں. تو یہ اعلی حضرت امام اہل سنت کا, تو اس لیے ان کو اعلی حضرت, بہت بڑے عالم, امام اہل سنت, یعنی سنیوں کے جو عقیدے چلے آئے ہیں اس کی اس عقیدے کا امین, اس کا محافظ. بولی سبحان اللہ. میں بات کو ختم کرتے ہوئے ایک حوالہ یہاں پر ضرور پڑھنا چاہوں گا, وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, کیونکہ ان کا بھی عرس مبارک سفر کے اندر ہے, ان کا بھی عرس مبارک بر صغیر پاک و ہند, یعنی جب تقسیم نہیں ہوا تو یہ علاقہ علمی کرامت کے حوالے سے میرے دوستو بزرگوں جتنا مشہور ہے نا, اتنا یہاں پر جتنا کام اسلام کا ان علاقوں کے اندر ہوا. توجہ ہے آپ کی بھائی, اتنا عرب میں نہیں ہوا. یہ پاک و ہند جو علاقہ ہے نا ہمارا, توجہ ہے میرے بھائیو, ہم کوئی چیلنج و مناظرے کے لیے بات نہیں کر رہے ہیں, ایک اویئر کر رہے ہیں, ایک اویئر کر رہے ہیں. آپ اویئر ہو جائیں تو پھر مناظرے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے, لیکن پہلے آپ سمجھے تو صحیح کہ ہم کن کی بات کرنا چاہ رہے ہیں. توجہ ہے آپ کی. یہ ہندوستان اور پاکستان کا خطہ تقسیم سے پہلے یہ علم کا وہ مرکز رہا میرے دوستوں, یعنی موجودہ پاکستان اور ہندوستان, یہ علم کا ایسا مرکز رہا کہ چوٹی کے علماء یہاں آئے, چوٹی کے بزرگ یہاں, داتا صاحب یہاں پر ہے, خواجہ صاحب یہاں پر ہے, بختاری کاکی یہاں پر ہے, بابا فرید یہاں پر ہے, اولیاء کے سب آپ دیکھیں کہ جن کے ناموں سے یہ مسجد گھوم رہی ہے, جھوم رہی ہے. اگر ہمارے دل روشن ہو تو ہم یہ دیکھیں کہ منارہ کس طرح خوش ہو رہا ہے, یہ ہمیں پتھر کا نظر آ رہا ہے لیکن یہ بدن ہے ان کے جو ذکر کر رہے ہیں. ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے, جہاں محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے وہ محبوبوں کا ذکر کرتے ہیں. توجہ ہے, یہ تو ہماری دل کی آنکھیں بند ہیں. تو میرے دوستوں بزرگوں, یہ زمین جو ہے بڑی علمی زمین ہے. میں اس پر آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے کر اس واقعے کو بیان کروں گا. میں نے علامہ اقبال کی سبانے میں پڑھا کہ علامہ اقبال جس وقت جامعہ ازہر گئے مصر, ایجپٹ, جامعہ ازہر گئے, جب وہ جامعہ ازہر پہنچے تو جامعہ ازہر اسلامی دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی قرار پائی. اس وقت تو کئی یونیورسٹیاں بن گئی لیکن آج بھی اس کا ایک علمی تفوق ہے, اللہ اس علمی ادارے کو سلامت رکھے, جس سے بے شمار علم کے پیاسے علم حاصل کرتے ہیں. سرکار حضور مفتی اعظم نے سرکار تاج الشریعہ کو بی اے کرنے کے لیے وہیں بھیجا تھا تخصص کے لیے, اور آپ وہاں پر گئے. یہاں تک کہ آپ کے والد گرامی مفسر اعظم کا انتقال ہوا, حضور مفتی اعظم نے ان کی تدفین فرما دی لیکن بیٹے یعنی حضور تاج الشریعہ کو بتایا نہیں, یعنی اتنا آپ کی تربیت میں ہاتھ دیا کہ ان کی تعلیم میں فرق نہ آئے. اور جس وقت آپ بمبئی پہنچے یعنی مصر سے فارغ ہونے کے بعد, تو حضور مفتی اعظم ہند بریلی شریف سے خود بمبئی آئے استقبال کرنے حضور تاج الشریعہ کا. اور حال یہ ہوا کہ گزشتہ وصال سے, آپ کے وصال سے 3 یا 4 سال پہلے خود اس جامعہ ازہر میں آپ گئے. جامعہ ازہر میں, جامعۃ الازہر جو اسلامک یونیورسٹیوں میں سب سے بڑی یونیورسٹی اسلامی کہلاتی ہے, اس نے باقاعدہ دعوت دے کر حضور تاج الشریعہ کو بریلی شریف سے بلایا, اس ادارے سے پڑھ کر گئے. جب حضور تاج الشریعہ آئے, کئی اور لوگ بھی ہیں جو پروفیسروں کو ڈاکٹروں کو چادر پیسہ لفافہ دے کر جگہ بناتے ہیں. ہاں ہاں, کیا نام لوں تمہارے سامنے, مجلس ایسی خراب ہوگی. اور پھر وہاں سے ڈگریاں پاس کراتے ہیں, خود کے آگے شیخ الاسلام لکھواتے ہیں. عرب کے علماء تو سادے ہیں, یہاں کراچی کا دورہ کرایا وہ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں ہاں تم مجدد, تم شیخ الاسلام, وہ کہہ رہے ہیں. توجہ ہے آپ کی. میں بزرگوں کے نفی میں نہیں کہہ رہا, جو اس کا مستحق ہے مستحق ہے, جو مستحق نہیں ہے, یعنی وہ لوگ جو نام یہ لے کر پھر خلاف کام کرتے ہیں. توجہ ہے آپ کی. سرکار تاج الشریعہ کو جامعۃ الازہر میں بلایا خود دعوت دے کر, اور وہ علماء مجھے ابھی موریشس میں ملے. میں موریشس گیا تھا تو موریشس میں مجھے جامعہ ازہر کی وہ ٹیم ملی علماء کی کہ جو اس وقت وہاں پر پڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا حضور ہمیں حیرانگی تھی, عرب کے وہ علماء, مصر کے وہ چانسلر جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے علمی طور پر, اور وہ عام محاضرہ, ان کے وہاں درجے ہیں, جو عالم آئے اس کو عزت دیتے ہیں. اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو وہ بندے بچوں کی یونین سے خطاب کرے, اور اس میں خطاب کے درجے ہیں, یعنی ایک جیسے خطاب کے درجے, یعنی بزم ہے وہاں پر, باقاعدہ سیمینار ہالز بنے ہوئے ہیں. اس ہال میں کوئی بڑا عالم آئے تک اس کے مرتبے کے اعتبار سے مہمان بیٹھتے ہیں. ان مہمانوں کا بیٹھنا بتاتا ہے کہ یہ بندہ عالم ہے. ایک ہمارا یہاں کا ایک بندہ جو بڑے لفافے دے کر جگہ بنا رہا تھا, وہاں کے علماء کو بٹھایا, جب اس نے اس کی عربی شروع کی نا تو انہوں نے کہا یہ وہ ہے, خطبے میں یہ علماء اٹھنا شروع ہو گئے. اور حضور تاج الشریعہ وہ ہیں, درتوجہ سے سنیے گا, کہ جس وقت سرکار تاج الشریعہ کو بلایا جامعۃ الازہر نے, مجھے ان علماء نے بتایا, نیٹ پر وہ ساری چیزیں موجود ہیں, کہ مصر کا وزیر اعظم جس کانفرنس ہال میں آ کر خطاب کرتا ہے, اور وائس چانسلر خود وہاں پر موجود ہو کر اپنے تمام جتنے ماہرین فقہا ہیں, جو بڑے بڑے ڈاکٹرز وہ بیٹھتے ہیں, وہ سارے دکتور چانسلر سمیت بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس محاضرہ کے اندر حضور تاج الشریعہ کو بلایا گیا, اور وہ دور تازہ ہوا میرے دوستو, واللہ کوئی مبالغہ نہیں کر رہا, وہ تاریخ تازہ ہوئی جس مکہ میں حضرت سرکار اعلی حضرت پہنچے تھے. جس وقت تاج الشریعہ پہنچے تو جشن کا سما تھا جامعۃ الازہر کے اندر, لوگ حیران تھے یہ کون بندہ آیا ہے. جب ان کو بلایا گیا, جب وہ تقریر کے لیے کھڑے ہوئے, ابھی انہوں نے جملہ کہا تو جملہ عربی میں کہا لیکن لہجہ وہ اختیار کیا کہ مصری چیخ پڑے کہ یہی ہندی ہے, لہجہ، انداز، باڈی لینگویج، الفاظ، الفاظ کا چناؤ، اس مرکزی محاضرے میں آپ نے تقریر کی جس میں وائس چانسلر بیٹھا ہوا ہے، ساری پوری کابینہ بیٹھی ہوئی ہے، ان کے ٹرسٹیز بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس سطح پر جس طرح وزیر اعظم کو پروٹوکول دیا جاتا ہے صدر کو، وہ بیٹھے ہیں. جب تایوش شریعہ نے بہت زیادہ نہیں 20 منٹ تقریر لکھ کر نہیں، کیونکہ آخری عمر شریف میں شوگر کی وجہ سے آپ کو یعنی تقاضا بشری کے اعتبار سے نظر کم آتا تھا، اور آپ پھر اس میں زحمت نہیں فرماتے، اکثر سما فرما یعنی دیکھتے تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے شوگر کی وجہ سے بصارت بظاہر کم تھی. تو آپ لکھ کر سامنے کیا رکھنا، آپ جب گفتگو فرما 20 سے 25 منٹ آپ نے گفتگو کی، کہتے ہیں کہ سما سناٹے کا تھا، اور حیران ایک ایک عالم بس دیکھتا تھا کہ یہ مضمون کون سا لا رہا ہے، الفاظ کون سے لا رہا ہے، لہجہ کیا انداز. اور جس وقت آپ فراغت کر کے آئے، مرکزی کرسی آپ کی رکھی گئی جامعۃ الازہر کے اندر. آج تو ہم کھانے پینے، بجلی اور سیاست میں اتنے مگن ہیں کہ ہمیں رتبے بھی رہ گئے سب ختم، عزت نہیں، کیونکہ ہمارے لیے عزت ہماری بجلی، ہمارا کاروبار، ہمارا کپڑا، عمران خان جائے گا کب آئے گا کیا کرے گا، یعنی سب ہم نے دنیا کے حوالے کر دیا، اور اس سے ہمارے اندر وہ اقدار جو تھی دین کی نسبت سے کسی کو قبول کرنا، میرے دوستوں پھیکی ہو رہی ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے. بجلی اگر آتی بھی رہے، پیسے بھرے بھی رہے اور یہ ذوق نہ ہو، تو اس سے کرنا کیا ہے؟ عمر تو تیزی سے قبر کی طرف جا رہی ہے، تو ذوق بالکل تیار رکھنا. توجہ ہے. اب آپ دیکھیے، جس وقت آپ آئے مرکزی کرسی پر آپ کو بٹھایا گیا، اور اس وقت دنیا کا سب سے بڑا صوفی ہونے کا تمغہ آپ کو پہنایا گیا جامعۃ الازہر سے. یہ مریدوں نے کانفرنس نہیں کی جو تاجو شریعہ کے نعرے لگا رہے ہیں، وہ تو شرف کی بات ہے. یہ عرب کے وہ علماء جس کو کہتے ہیں ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دینا، ان کا اپنا وقار، ایک علمی کبر ہوتا ہے ان کا، وہ کس کو خاطر میں لاتے ہیں. لیکن جس طرح اہل عرب کو مکہ کے اندر علم احمد رضا نے متاثر کیا تھا، جامعۃ الازہر سب سے بڑی جامعہ، اس کے اندر حضرت تاجو شریعہ اور اعلی حضرت کے پڑپوتے حضرت تاجو شریعہ کے علم متاثر کیا، اور آپ کو سرٹیفکیٹ دیا گیا، اعلان کیا گیا کہ ان کی تحقیق، تقریر، انداز، علم، بزرگی کو دیکھ کر آج جامعۃ الازہر یہ کہہ رہا ہے کہ صوفیوں کا سب سے بڑا صوفی اگر کوئی ہے تو اختر رضا ہے. بولیے سبحان اللہ. یہ مقام ہے اس خاندان کا، یہ مقام ہے میرے دوستو بزرگو، اس خاندان کا یہ فوقیت اور علمیت ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت کو اللہ نے وہ ملکہ و مقام عطا فرمایا. میں نے رمضان میں نے جمعے میں بھی کچھ عرض کیا آپ کے سامنے، میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ کے سامنے شاہ ولی اللہ صاحب کی، تاکہ کنیکٹ ہو جائے، آپ کو یہ نہ لگے کہ ہم یہاں سے اڑتی ہوئی باتیں کر رہے ہیں. جو میرے دوست تھک گئے ان کا حصہ ہو چکا ہے، وہ ٹہل کر آ جائیں، تشریف لے جائیں، مرضی ہے ان کی، بیٹھیں ان کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، حصہ سب کا ہو گیا. لیکن جو بیٹھے ہیں پھر وہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں. باندھا نہیں گیا آپ کو، گزیر کے نہیں لایا گیا، آپ محبت میں آئے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور نہ ہم نے کوئی بشارت دی کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا آپ آ جاؤ، ہم نے یہی کہا ان سے اعلیٰ حضرت ہے، بس ان کی نسبت سے سب کچھ ہو جائے گا. سید بھی یہاں بیٹھے ہیں، صدیقی بھی بیٹھے ہیں، فقیر بھی بیٹھے ہیں، عالم بھی بیٹھے ہیں. میں تنقید نہیں کر رہا، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، میں ایک ذوق دلانے کے لیے چند لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، سب کی طرف نہیں، ٹھیک ہے، ایک ذوق دلانے کے لیے. حصہ ہو گیا ہے سب کا، اور یہ میں بالکل صحیح بات کر رہا ہوں، تنقید میں حصہ ہو گیا. جو تشریف لے جانا چاہتا ہے اس کی مصروفی تو وہ جائے، ہم تو دیوانے ہیں سلسلے کے، ہم تو ساری رات بھی لگے رہتے ہیں، لیکن ساری رات نہیں بٹھا رہے آپ کو، بس ابھی ختم کر رہے ہیں. لیکن ختم کرنے کے لیے جب ہونا چاہیے کہ جب اس کا ٹرننگ پوائنٹ آ جائے، اور یہاں سے اڑنے اٹھنے کے بعد آپ کو پتا چلے کہ ایک پورا پارٹ جتنا چاہیے تھا وہ ہم نے سماعت کیا. آپ کے چہرے ہمیں بتاتے ہیں کہ کچھ اشکال رہ جاتا ہے، اس لیے پھیپڑے ہماری بھی اس وقت دکھ رہے ہیں، گلے دکھ رہے ہیں. لیکن پھیپڑے اور گلے دکھنے کا کیا معاملہ ہوتا ہے، یہ بنتے اس لیے ہیں کیونکہ تقریروں کا کیا وقت ہوتا ہے. میں نے کہا جب ذوق مل گیا تو ان کا سلسلوں میں کیا وقت ہے، جب ذوق بن گیا تو 5 منٹ بن گیا تو تقریر ختم ہو گئی، نہیں بنا تو جب تک بنتا رہے گا تو کریں گے ہم کا توجہ ہے. لیکن میں بالکل اس کو اختتام ہی کی طرف ہم چل رہے ہیں، اور اس کو بالکل ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں، لیکن ایک حوالے کے ساتھ تاکہ کنفیوژن آپ کو نہ رہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کو بدنام کرنے میں سب سے بڑی بات یہ کی جاتی ہے، انہوں نے محبت میں بہت کیا، انہوں نے وہ باتیں حضور کے لیے کی، بہت بڑا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. میں نے کہا ان کی تحقیقات موجود ہے، بڑبڑ کیا کرتا ہے، کتاب موجود ہے ان کی، کتاب موجود ہے، اور حضور کی ایک ایک شان پر 300-300 احادیث انہوں نے جمع کی ہے، کہیں 70-70 کہیں 120-120 حدیثیں حضور کی شان میں جمع کی ہے. تو آپ مولانا احمد رضا کو دیکھ کر کیوں بات کرتے ہیں؟ آپ حضور کو دیکھ کر بات کریں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. آپ نہ مانیں احمد رضا کو، نہیں مانیں، لیکن میں نے کہا جو شان انہوں نے بیان کی حضور کی ہے نا کہاں، تو میں نے کہا جو اچھی بات کرتا تو مان لیں آپ. آپ ان سے کیوں برابری کر رہے ہیں جب آپ بھی رسول اللہ کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضور کی شان بیان کی آپ قبول کریں
کا قبول کر لی. تو میں نے کہا جو حضور کی شان بیان کریں اسے چڑھتے کہ لگے نہیں. تو میں نے کہا پھر آؤ نا عرس کے اندر.
یہ تو میرے دوست ہم بات کر رہے ہیں میرے دوستوں بھائیو, اللہ آپ کو سلامت رکھے. صرف بزرگوں کی یاد سے اپنے بجھے ہوئے چراغ کو روشن کرنا ہے. جو ایمان کا چراغ ہمارے حالات اور حوث اور ہماری غلط تربیت کی وجہ سے ٹمٹما رہا ہے اور خطرے میں ہے, یہی وہ ایندھن ہے مبارک کہ جس کے ذریعے ایمان پھر تازہ ہو جاتا ہے. نماز میں جو ہم دعا کرتے ہیں سیدھے راستے پر چلیں گے, راستہ ان کا جن پر یا اللہ تو نے انعام کیا ہے. میں بالکل آپ کو بتا رہا ہوں, میں خود 2 سے 2.5 دن کا سویا نہیں ہوں یوں سمجھ لیجیے آپ, لیکن تسلسل یہ ہے کہ آج ان سے اعلیٰ حضرت تھا یہ دن کیسے نکل جاتا, تو یہ دن تو ہونا تھا. لیکن آج الحمدللہ اس بیان سے, یعنی بیان سے مراد میں بیان نہیں, کیونکہ بندہ خود پر تاری کریں, اور واللہ میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ میں آپ سے نہیں خود کو سناؤں. آپ کو سناؤں گا تو تھک جاؤں گا, خود کی ہدایت کے لیے بات کروں تو تر رہوں گا, اور آپ میری نہیں سن رہے, آپ اپنی بات سن رہے ہیں, آپ اپنے مقصد کی بات سن رہے ہیں, تو پھر آپ بور نہیں ہوں گے. جب میں خدا نہ کرے یہ سمجھوں کہ آپ یہ تقریر سنیں تو پھر یہ تو تکبر آئے گا, بندہ خود عمل سے بھاگے گا. یہ جو بات کی جا رہی ہے آپ لے جا رہے ہیں تو میں خیرات سے کیوں مستحق رہوں؟ کہا تقریر آپ کر رہے ہیں, میں نے کہا تقریر کسی اور نے کی ہے, میں اور آپ بیٹھ کر اس سبق کو تازہ کر رہے ہیں. ہم ایک جیسے, ہم کرسی پر صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ بات کریں, ورنہ اگر یہ نہ ہوتا, یہ لوازمات نہ ہوتے تو ہم نیچے ہی بیٹھتے آپ کے ساتھ بات کرتے. آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں, آپ ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں, اس میں کوئی درجہ نہیں ہے کہ کوئی چھوٹا بڑا ہے. لیکن میں اور آپ رسمی جملے نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ سے, ہاں میں اور آپ اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں. میں آپ سے تقریر نہیں اپنی اصلاح کی بات کر رہا ہوں. آپ میری تقریر نہیں سن رہے, آپ اپنی اصلاح کی بات کر. تقریروں تو وہ ہیں جو گنبد والوں نے لکھ دیے, جو آپ پڑھ رہے ہیں, میں اور آپ پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں اس کو. تو دیکھیے اعلی حضرت امام اہل سنت کو بدنامی کی وجہ جو دی جاتی ہے وہ محبت اور ادب میں بڑھا دیا, ادب میں بڑھا دیا, ادب میں بڑھا دیا, توجہ ہے. اور اعلی حضرت ایک جگہ بڑی اچھی جملہ لکھتے ہیں, فرماتے ادب کے خطا سے, ادب کی خطا گستاخی کی خطا سے پھر بھی اچھی ہے. نہیں سمجھا؟ ادب کی خطا گستاخی کی, کیونکہ گستاخی کی خطا میں تو گیا بندہ, ادب کی خطا میں کہتے لحاظ کر کے چلو چاہ رہا تھا بس چاہنے کی تو بات کی اس میں. توجہ ہے, یہ ایک مزاج ہے خاص پہرائے میں. لیکن اگر آپ تھوڑا سے پیچھے چلے جائیں, میں کل ہی ایک بڑی پیاری کتاب دیکھ رہا تھا اور یہ عرصے اعلیٰ حضرت, یہ وقت چلا جائے تو پھر کب آئے گا. میں صرف اس کو اس جوائن کرنے کے لیے کہ اعلیٰ حضرت کی جو کتابوں میں حوالہ جات, ایک باتیں, دو پلس ضروری بات مزاج. جملہ سمجھ لیا, مزاج فکر وہ وہی ہے جو اوپر سے چلی آئی. فکر مزاج کتابوں کے ساتھ یہ دیکھیے آپ. میں دیکھ رہا تھا کل حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ 1824 حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وصال ہے, اور 1856 اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے. تو وہ 18, اب ذرا میں صرف سلسلہ, آپ ایسے بور بھی نہ ہو نا کہ آپ کو میں توجہ کروں تو ہم خود تاریخ بھول جائیں, توجہ کریں. اور اس کے اوپر ان کے والد گرامی کی طرف سے آپ چلے جائیں تو 1762 عیسوی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا وصال ہے. شاہ ولی اللہ صاحب کا وصال 1762 1172 ہجری, ٹھیک ہے. اعلی حضرت کی ولادت ہے 1272 ہجری اور 1856, یعنی جو ورلڈ وار ہوا ہے 57 کا, اس سے ایک سال پہلے 1857 جو آزادی کی جنگ چلی ہے نا, پڑھو نا تو پھر مستقبل سمجھنا, جو گوروں کے ساتھ جنگ چلی اور جس کے سبب میں 47 میں جا کر پاکستان بنا, تو 1857 کی جو جنگ عظیم چلی ہے جس میں ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ 56 یا 55 میں شہید ہوئے میسور میں, اور گوروں کو یہاں سے بگانے کے لیے جو بات کی گئی, تو اعلی حضرت اس آزادی کی جنگ سے ایک سال پہلے, کتنی بولیے, ایک سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ, آپ 1824 ہجری آپ کا وصال ہے, اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ جو آپ کے والد گرامی ہیں ان کا وصال میں نے جو ابھی عرض کیا، یہ 1176 اور 1762 یہ آپ کا وصال ہے شاور اللہ. اب آپ دیکھیں کہ اعلی حضرت سے کتنے پیچھے کے لوگ ہیں، یعنی اب آپ دیکھیں 200-200, 150 صدیاں پیچھے کے لوگ ہیں. اور شاور اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ یہ وہ ہیں جن کو تمام مکاتب فکر کے لوگ قبول کرتے ہیں. شاور اللہ شاہ عبد العزیز جو ان کے بیٹے ہیں، شاور اللہ صاحب کے بیٹے ہیں، یہ بر صغیر کا بہت بڑا نام ہے. اس بندہ خدا نے روافض اور سکھوں کے خلاف جہاد کر کے اسلام کو بچایا. شاور اللہ محدث دہلوی وہ امام ہے کہ جس وقت یہ عرب سے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر ہندوؤں کی رسوم چلی ہے، انہوں نے باقاعدہ عملی کردار کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کی. اور رابضیوں کا شور تھا صحابہ کے خلاف، ازالت الخفاء لکھ کر ان کے دلائل کا جواب دیا. آپ کو دھمکیاں اتنی تھی کہ آپ اپنے گھر سے اپنی مسجد تک اپنے کئی درجنوں مرید کے ساتھ تلواروں کے گھیرے میں جاتے تھے، کیونکہ اس وقت کلاشن کو پستولوں کا زمانہ نہیں تھا. آپ کے بڑے، آپ کے چار بیٹے ہیں شاہ اللہ محدث دہلوی جن کو حکیم الامت کہا جاتا ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے محقق، کئی کتابوں کے مصنف، حجت اللہ البالغہ ان کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، ٹھیک ہے، انفاس العارفین، حماد، لمات، یہ بڑی بڑی انتباہ فی سلاسل اولیاء، یہ بڑی بڑی کتابیں، شاہ اللہ فیوز الحرمین، یہ ان کی کتابیں. ان کے چار بیٹے ہیں، یعنی یہ بر صغیر کے اندر سارے مکتبہ فکر کے استاد ہیں غیر شیعہ کے، جو شیعہ نہیں ہے ان کے علاوہ جتنے سب کے استاد اوپر قرار پاتے ہیں شاہ اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ. شاہ عبد العزیز ان کے بڑے بیٹے ہیں، چار بیٹے تھے ان کے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ان کے بیٹے ہیں. اور یہ امام اہل سنت سے پہلے یہ مجدد وقت ہیں، کیونکہ ہر صدی کے اندر ایک مجدد آتا ہے نا، مجدد وقت ہے. ان کی بے شمار کتابیں، تفسیر عزیزی ہے، فتاوی عزیزی ہے، تحفہ نشری ہے، لیکن بہت سے لوگوں نے، رابضیوں نے خاص طور پر ان کی زندگی میں کتابوں میں تبدیلیاں کی. شاہ صاحب حیات تھے، تحفہ کے اندر تبدیلیاں کی گئی. آج اتنا زبردست کمیونیکیشن کا دور ہے اور لوگوں کے اندر الزامات اور تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، تو وہ دور کہ آپ دہلی میں تھے، کوئی ٹیلی فون نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن لوگ شاہ صاحب کو بتاتے ہیں حضرت آپ کی کتاب میں یہ لکھا، فرمایا جھوٹ بولتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، میں نے یہ نہیں لکھا. انشاءاللہ جس دن میں شاہ عبد العزیز صاحب کا عرس کروں گا نا، تو انشاءاللہ اس میں ہم انشاءاللہ ان کی بایوگرافی میں، یہ ہندوستان کی بڑی بنیادی تاریخ ہیں، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اپنے آگے عقیدت، احترام اور اپنے اندر رضا الہی کی پہلی اینٹ لگانے کے لیے آپ کو عمارت بنانے سے پہلے، اللہ کو راضی کرنے والی عمارت بنانے سے پہلے پہلی اینٹ ہے کہ جو ان بزرگوں کی تاریخ سے لگتی ہے. یہ پہلا مزاج ہے، یہ پہلی گھٹی ہے، یہ پہلے الفابیٹس ہیں دین کے. اگر آپ ان کو نہیں جانتے، آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ کو دین کا تسلسل سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے اکثر لوگ کہتے ہیں آپ علماء کا نام لیتے رہے رہے رہے. میں نے کہا تو ہمیشہ اپنے دادا کا ذکر کرتا، ابا کا، کہ لوگوں کو پتا تو چلے میرا ابا کون ہے، یہ تھوڑی پہ تو الزام ہوگا. تو میں نے کہا جس طرح ابا بچے کی شرافت ہوتا ہے نا، تو علم میں یہ علماء شرافت ہوتے ہیں. جس طرح بغیر ابا کا بچہ قبول نہیں ہے، اس طرح بغیر استاد کا عالم قبول نہیں ہے. یہ سندیں ہوتی ہیں، چین ہوتی ہیں. توجہ ہے آپ کی، لیکن ناس جائے غامدی جیسے لوگوں کی فکر کا کہ لوگوں کے ذہنوں کو، نہیں کوئی ضرورت ہی نہیں جی، کوئی ضرورت ہی نہیں جی. میں نے کہا تو پوری زندگی امین اصلاحی کے پیچھے اور مودودی کے پیچھے بھاگتا رہا، پھر کہہ رہا کہ کسی کے پیچھے نہیں، میرے پیچھے بھاگے. توجہ ہے. تو یہ ایک دہریت اور الحاد، یہ اسلام کے خلاف سب سے بڑی سازش جو اس وقت کالجوں میں ہو رہی ہے، جو اس وقت یونیورسٹیوں میں ہو رہی ہے. اس وقت نوجوان بچہ جو ہے وہ پڑھ رہا ہے، اس کو ہو رہی ہے کہ نہیں خود ہی سب کچھ کرو. اور یہ عیسائیت کا سب سے بڑا فتنہ ہے جو خاص طور پر اسلام کے نام پر ہماری یونیورسٹیوں میں لایا جا رہا ہے. اور بزرگوں سے تسلسل توڑ کر ایک وہ بکواس کرتا ہے، نہ میں بابی، نہ میں شرابی، نہ فلانے، نہ ڈمکانا. اور میں نے کہا تیری شکل دیکھ، تو کیا بابی اور یہ باتیں کرتا رہتا ہے؟ ساری امت کا تسلسل اس طرح چلتا رہا ہے، بابی نہیں، میں بابیوں کو نہیں مانتا. تو میں نے کہا امام بخاری کی 10 غلطیاں نکال کے پھر ان کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہے، تو خود تو باباؤں کو خود بچا رہا ہوتا ہے تو. توجہ ہے آپ کی. تو اس قسم کی بھونڈی چالیں، لوگ کہتے ہیں جواب دو، میں نے کہا اس کی حیثیت کیا کہ بندہ جواب دے؟ خود انشاءاللہ چند وقت آئے گا لوگ اس کے منہ پر تھوکتے رہیں گے کہ یہ کر کیا رہا ہے اور کیا حیثیت ہے. ہر چوڑے اڑ جائیں اس کے خلاف ہم بات کرتے رہیں تو کون ان کو بھائیں بھائیں ہوتی ہے. میرے دوستو یہ دور آئے گا. حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ فتنے ایسے گریں گے جیسے بارشیں ہوتی ہیں. الحمدللہ صراط الذین انعمت علیہم، ہم توحید اور ذریات دین پر جن بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا اور صحیح سکھایا، ہم اس پر موجود ہیں اور جمے ہوئے ہیں الحمدللہ. بولیے سبحان اللہ. اب میں آپ کی خدمت میں یہی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. میرے دوست کہتے ہیں نہیں کتابوں کی سری مانو، تو میں نے کہا پھر تو شیعہ کے خلاف کلپ کیوں ریکارڈ کر رہا تھا؟ اہل حدیثوں کے خلاف کیوں ریکارڈ کراتا؟ توجہ ہے آپ کی؟ تو کیوں ریکارڈ کرواتا؟ اہل حدیثوں اور شیعوں کے خلاف جو تم کلپ ریکارڈ کرا رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ غلط ہے اور کچھ صحیح ہوتے ہیں نا. تو معیار تو وہی ہے, اور صحیح ہونے کا معیار یہ ہے وہ تسلسل کہ جو پیچھے لوگ گزرے ہیں ان کے نظریے کیا تھے. اگر وہ گستاخ بے ادب تھے تو پھر جنت میں گیا کون؟ اگر وہ گستاخ بے ادب تھے تو پھر یہ کتابیں مشکوک ہو جائیں گی کہ الٹے سیدھے لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیا ہوگا اس کے اندر. یہ کتاب صحیح ہے, اس کی دلیل یہ ہے کہ صوفیہ صحیح تھے, وہ علماء صحیح تھے, وہ نیک لوگ صحیح تھے. توجہ ہے آپ؟ جس طرح یہ اسی طرح کا بہانہ اوپر ہوتا ہے, صحابہ پر تبرہ ہوتا ہے. ہم نے کہا اگر صحابہ پر تبرہ ہو قرآن مشکوک ہو جائے گا, اذانیں مشکوک ہو جائیں گی کیونکہ قرآن ان کے ذریعے آیا ہے, اذانیں ان کی وجہ سے آئی ہیں, اور آج الحمدللہ قرآن وہی ہے جیسے رسول اللہ نے دیا, اس کا مطلب صحابہ ٹھیک ہے. میناروں کی اذانیں ٹھیک ہیں, اس کا مطلب صحابہ ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ساری تعلیم ان بابوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. کیونکہ بابے جو ہوتے ہیں وہ بابے نہیں رجال اللہ ہوتے ہیں, اور رجال اللہ کی وجہ سے کتاب اللہ کو سمجھا جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب میں آپ کی خدمت میں جو آ رہا ہوں ایک بڑا میٹھا اور پیارا حوالہ اس خاندان کا دینا چاہ رہا ہوں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی, یہ فاروقی ہیں. بر صغیر میں فاروق اعظم کے اولاد نے بہت بڑا کام کیا. بابا صاحب فاروقی ہیں, فاروق اعظم کے اولاد ہیں, حضرت سیدنا بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ فاروقی, شاہ ولی اللہ صاحب فاروقی ہیں, شاہ عبدالعزیز صاحب فاروقی بیٹے ہوں گے, حضرت امام ربانی مجدد الفسوانی جنہوں نے پوری تاریخ کو موڑ دیا فاروقی ہیں. واقعی میں عمر کا بیٹا یہ کر سکتا ہوں عام بندہ. اس لیے اللہ حضور نے فرمایا تھا اللہم اعز الاسلام بعمر الخطاب, یا اللہ اسلام خطرے میں ہے عمر سے مدد کر. اور قرآن کی آیت نازل ہوئی, یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین, اے نبی گھبرانا نہیں, اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور عمر آپ کے لیے کافی ہے. اور واقعی میں یہ کرامت آخری دور میں بھی جہاں عمر بن عبدالعزیز کی شکل مبارک میں نظر آتی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ کرن میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا, ان کے جد اعلیٰ کیونکہ فاروقی ہے, ان کے جد اعلیٰ ایک آتے ہیں شیر ملک بن محمد بن عطا, شیر ملک بن محمد بن عطا, یہ ان کے غالباً 17ویں دادا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی غالباً 32 یا 34 پشتوں میں فاروق اعظم تک پہنچتے ہیں. آپ چپ تو بیٹھے ہیں لیکن کبھی قدر آئے گی نا تو یہ حوالہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا, اسی مجلس میں ملے گا. یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں, یہ عقیدوں کو سپورٹ دیتی ہیں. 32 یا 33 واسطوں سے, توجہ ہے, یہ ہم بیان کر رہے ہیں اس لیے یہ علم کی مغز ہے, یہ علم کی مغز ہے, یہ اصل العلم ہے. 32 سے 33 واسطوں سے فاروق اعظم تک پہنچتے ہیں. ان کے غالباً 17ویں دادا یا 19ویں دادا حضرت شیر ملک بن محمد بن ملک, یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے دادا ہیں. ان کے دو بیٹے تھے, مفتی شمس الدین فاروقی اور مفتی بہاؤدین فاروقی. یہ شمس الدین فاروقی یہ دونوں سگے بھائی ہیں, اور بیٹے کس کے ہیں؟ شیر ملک بن محمد بن عطا, یہ دونوں بھائی ہیں شمس الدین اور بہاؤدین. اب آپ ذرا دل تھام کے بیٹھے, جس بندے کا میں نام لے رہا ہوں, شمس الدین اور بہاؤدین یہ دونوں بھائی ہیں, بیٹے ہیں حضرت شیر ملک بن محمد کے, اور یہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے 17ویں یا 18ویں دادا ہیں. ان کے یہ دو بیٹے ہیں, یعنی شیر حضرت شیر ملک بن محمد عطا ملک, ان کے دو بیٹے شمس الدین اور بہاؤدین. شمس الدین سے ایک یہ بڑے بھائی, ان سے آئے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا شہرہ, اور بہاؤدین سے آیا ہے فضلہ خیر آبادی کا شہرہ. یہ بڑا قیمتی حوالہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. فضلہ خیر آبادی فاروقی ہیں, فضلہ خیر آبادی فاروقی ہیں, اور اوپر جا کر یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے تایازاد ہیں. تو یہ ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں. اور کیسا انقلاب لایا فضلہ خیر آبادی نے, سب سے پہلے برٹش حکومت کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والا فضلہ خیر آبادی, اور یہ شاگرد ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے. انشاءاللہ ان کی بات جب کریں گے تو میں آپ کے سامنے پھر عرض کروں گا. یہ اب اس تاریخ کو سننے کے بعد آپ سنیے, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے والد گرامی کے بارے میں بات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے والد تھے شاہ عبدالرحیم, بہت بڑے عالم تھے, اور ان کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ اورنگزیب بادشاہ نے جب فتاوی عالمگیری لکھوائی جس کو فتاوی ہندیہ کہا جاتا ہے, فتاوی عالمگیری, فتاوی ہندیہ, ٹھیک ہے, اس کا جو ناظم عالم بنایا 10,000 سے زیادہ علماء تھے. بعض علماء نے کہا علماء کی جماعت بڑی تھی, خاص 500 علماء جو زیرک تھے ان میں سے وہ مسائل کتابوں سے نکال کر کمیٹی بنتی تھی اور پھر اس کتاب میں درج کیا جاتا تھا. اور اسلام کا سب سے بڑا ذخیرہ اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ, اللہ ان کی قبر کو انوار و تجلیات سے بھرے, انہوں نے یہ کام کیا اور فتاوی عالمگیری مرتب ہوئی 500 علماء اور بعد کے 5,000 ان کی نگرانی کے اندر مرتب ہوئی. اس کمیٹی کے جو چیئرمین تھے وہ حضرت ملا نظام الدین برہان پوری تھے. اس لیے آپ فتاوی عالمگیری کو اگر آپ دیکھیں گے تو اوپر لکھا تھا مرتب نظام الدین, نظام الدین, سمجھ میں آ رہی بات, نظام الدین برہان پوری, یہ ان کے حکم تھے, یعنی سب سے بڑے استاد. سارے علماء ان سے لے کر 500 علماء تک بات آتی, پھر وہ آتی ان کے پاس, یہ پھر فیصلہ صادر کرتے ان 500 علماء کے مشاورت سے کہ فتاوی عالمگیری میں یہ لکھا جائے گا کہ نہیں لکھا جائے گا. آج یہ اتنا بڑا فقہ حنفی کا انسائیکلوپیڈیا ہے میرے دوستو بزرگوں کہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ کون سا مسئلہ ہے جو فتاوی عالمگیری کے اندر نہیں ہے. یہ حضرت اورنگزیب بادشاہ رحمت اللہ علیہ نے تیار کروایا, اور اس کے جو قاضی تھے اہڈ وہ ملا نظام الدین برہان پوری تھے, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والی صاحب شاہ عبد الرحیم صاحب ان 500 علماء میں سے ایک تھے. کنیکشن سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے, فضل خیر آبادی ہوگا. تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے والد گرامی اور شاہ عبد العزیز صاحب کے دادا جان حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی, یہ خود اتنے بڑے جید عالم تھے کہ اورنگزیب بادشاہ رحمہ اللہ نے آپ کو اس کمیٹی میں شامل کیا تھا جن کمیٹی کی ذمہ داری تھی کہ اس فتاوے کو مرتب کرے آنے والی امت کے لیے, تاکہ آنے والی امت کے لیے شرعی مسائل کو سمجھنا آسان ہو جائے. بات سمجھ میں آئی؟ میں نے پہلے کا جو تھک گیا تہل کرایا, جو بیٹھا ہے وہ بیٹھے ذرا. حضرت شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بڑا شدید, یہ انفاس العارفین میں شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں, اگر اعلیٰ حضرت بدعتی ہیں معاذ اللہ تو ان سے تم جان کیسے چھڑاؤ, جن کو تم خود کہتے ہو ہم ولی اللہ خاندان کے پرستار ہیں اور دیوبند سلسلہ وہاں سے آیا ہے. تو میں نے کہا ہمت کریں اور قبول کریں اس حوالے کو. انفاس العارفین کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث سے دہلوی لکھتے ہیں کہ میرے ابا جان بڑے شدید بیمار تھے. آپ نے سلسلہ سمجھ لیا اوپر سے؟ بولنا نہیں, بولنا نہیں, یہ ہماری نیند سے زیادہ قیمتی بات تھی. واللہ علم کی قدر کریں, علم کی قدر کریں. یہ ہمارے بدن کے دکھنے, کسی اور جگہ پر ہم بدن کو دکھا کر کچھ کماتے وہ اس کے مقابلے میں سستا ہے. جو یہ سلسلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو یاد رکھیں گے, آپ کا علم پختہ ہوگا. نام لینا اور, کنیکشن کو جوڑ کر اپنے علم کو مضبوط اور رونق دینا اور ہے. شاہ فضل خیر آبادی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی رشتہ داری آپ کے سامنے آئی, ملا نظام الدین برہان پوری جو اس کے چیف تھے, اور شاہ ولی اللہ صاحب کے والد صاحب حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب دہلوی وہ اس کمیٹی کے رکن تھے, شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ. شاہ ولی اللہ تو ایسی پرسرار شخصیت ہے میرے بھائی, بندہ پڑھ کے حیران ہوتا ہے کہ بندہ فرشتہ یا جن ہے. خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نکلا مسجد نبوی شریف سے اور میں جا رہا تھا, میں نے دیکھا کہ سرکار کی مولودگاہ, مولود کا دن تھا 12 ربیع الاول, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو گھر ہیں سامنے مکہ مکرمہ میں, مکہ مکرمہ نہیں مسجد حرام سے نکلے تو مکہ مکرمہ میں جو سیدہ آمینہ کا گھر ہے, شاہ ولی اللہ کہتے ہیں اپنے فیض الحرمین میں تو ایسے ایسے واقعات بندہ حیران ہوتا ہے ان کے مکاشفات, اور بالکل براہ راست علماء قبول کرتے ہیں وہ بھی. تو میں نے کہا اس کو شرک نہیں کہتا, ہم غوث پاک کے لیے کہتے تو شرک کہہ دیتا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں میں جب سرکار کے حجرے کے قریب آیا, سید آمینہ کے گھر کے قریب جس گھر میں سرکار پیدا ہوئے تھے, کہتے ہیں کہ میلاد کا دن, میلاد کی رات تھی, اور میں دیکھ رہا تھا کہ آسمان سے نور ایسا اتر رہا ہے اور میں اس روشنی میں چلتا ہوا گیا. بتاتے ہیں براہ راست جب میں وہاں پر پہنچا تو وہ نور نہیں تھا, ملائکہ تھی. ایسے اسرار مکاشفہ ہیں. ان کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب ایک دفعہ لمبی گلی سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے, پان کھانے کا دور تھا, گٹکے تو ایسی ناجائز ہیں, یہ تو آج کی ہے, کیونکہ پان اگر سلیقے سے کھایا جائے تو دماغ کی بیداری کی بڑی چیز ہے. پرانے بزرگ پان کا شوق کرتے تھے اور پان کو رکھنے کے لیے وہ رسی کھینچ کر ایک تھیلی ہوا کرتی تھی. آپ جھومتے جھومتے چل رہے تھے, شاہ عبد الرحیم صاحب کتنے بڑے عالم ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا کہ کہاں ان کا مرتبہ ہے اور کیسی ان کی خدمات ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر پڑھ رہے ہیں, ان کے درمیان شیخ سعدی کے درمیان کئی 100 سال کا فرق ہے, گیپ ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر پڑھ رہے ہیں اور پان انہوں نے اس طرح گٹھڑی کھولی, ایک مصرے کو تکرار کر رہے ہیں کر رہے ہیں, دوسرا مصرہ یاد نہیں آ رہا شیخ سعدی کی گلستان سے, اور پان انہوں نے نکالا اور پان نکال کے منہ میں رکھا, ایک بندہ ساتھ میں کھڑا ہے, اس نے کہا حضرت دوسرا مصرہ یہ ہے, آپ جو مصرے کے پیچھے پریشان ہو رہے ہیں نا تو دوسرا مصرہ یہ, آپ نے دوسرا مصرہ پیا بڑا مزہ آیا. ابھی انہوں نے رسی کھینچ کر پوٹلی بند نہیں کی تھی, کتنے سیکنڈ لگیں گے, بندہ غائب ہو گیا. یہ ایسے پرشرار لوگ تھے, بندہ غائب ہوا, سر اٹھا کر دیکھا تو وہ گلی کے نکڑ پر تھا. آپ مسکرا کے کہنے لگے او بندہ خدا نام تو بتا جاؤ, کہ میں ہی سادی ہوں. کیسے لوگ تھے, کیسے عظیم لوگ تھے, رحمہم اللہ اجمعین. یہ اسلام کا فخر تھے, اسلام کا نور تھے. شاہ عبد الرحیم صاحب جب بیمار ہوئے میرے دوستو, تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, یہ انفاس میں لکھتے ہیں. اللہ اکبر, یہ اتنا عظیم اور مبارک خواب ہے. حضرت سیدنا شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں کہ مجھے حضور نے اپنے جوار میں اس طرح پکڑا. اللہ اکبر, اللہم صلی علی محمد البارک صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ باقاعدہ میں نے اپنے سر کے اوپر حضور کی داڑھی کے بالوں کو ہلتا ہوا دیکھا, اور سرکار نے مجھے سینے سے لگایا, اور باقاعدہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سر پر بال یعنی پیشانی سے آتے تھے گردن تک جاتے تھے بلا تشبیہ. یعنی سرکار جب بات کر رہے ہیں تو داڑھی, جب چہرہ مبارک, ہمارے گندے بدن اس لائق نہیں, آپ تھوڑا جاگیں ورنہ جائیں یہاں سے, ایک بندہ بیٹھا میں گفتگو کروں اس سے. میں بار بار کہہ رہا ہوں جاؤ یار, باہر بیٹھو, کھانا ہوگا پھر بیٹھ جانا, لیکن یہاں بیٹھو تو کچھ طرح چہرے کو تازہ کرو, کچھ باتیں بھی مزاج کی ہوتی. میں نہیں دبا رہا آپ کو, نہیں بٹھا رہا, آپ نے اپنا حق ادا کر دیا, ٹھیک ہے, آپ جائیں باہر بیٹھیں آرام سے, جب لنگر شروع ہوگا آپ کھائیے گا, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن بیٹھیں تو پھر میں ایسا نہیں چھوڑوں گا جس طرح مرداروں کی طرح آپ بیٹھو گے, کیونکہ اس ذکر کو بے ذوقی کے سنو گے تو ایمان خطرے میں آ جائے گا. ہاں, میں ڈانٹ نہیں رہا, یہ بیداری ہے میری اور آپ کے لیے. لوگ کہتے ہیں آپ نے ڈانٹ دیا, میں نے کہا میری کیا اوقات کہ میں ڈانٹوں گا, میں تیرے پاؤں پہ ہاتھ لگا کے معافی مانگتا ہوں, تو اس بات کو اتنا ہلکا نہ سوچنا ورنہ ایمان کے لیے خطرہ کھڑا ہوگا. میرے بھائی, میں تیرا مخلص دوست ہوں اور اپنے اور آپ کو بچانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں, اگر ناراضگی ہے تو یہ میرا ہاتھ اپنے پاؤں پر سمجھ اور میں معافی چاہتا ہوں. غور کر, حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کہتے ہیں کہ میں بڑا علیل تھا اور طبیبوں نے جواب دے دیا تھا کہ میں مر جاؤں گا, تو کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ مجھے ایک آواز آئی, پہلے کہتے ہیں مجھے غیب سے آواز آئی, مجھ پر غنود کی تاری تھی, کہتے ہیں مجھ پر اس زخم کی غنود کی تاری تھی, مجھے غیب سے آواز آئی کہ تیرے پاؤں جس طرف سے ہیں نا ادھر سے ہی حضور آ رہے ہیں. اللہ ہو, تو انہوں نے غنودگی میں اپنے خادم کو کہا میری چارپائی گھما, میری چارپائی گھما, وہ لہجہ سمجھ نہیں پایا, اس نے پاؤں کی طرف اشارہ کیا کہ اس کو ادھر کر, تو انہوں نے چارپائی ویسی رکھی, آپ کو ایسا کر دیا کہ آپ کے پاؤں ہٹ گئے, اب آپ بیٹھ گئے. تو باقاعدہ کہتے ہیں کہ جب میری آنکھیں غنودگی میں بالکل جیسا بیداری اور غنودگی ہے, اس میں سرکار علیہ السلام تشریف لائے اور کہتے یہ شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا. تو میں نے کہا تم کو کس نے کہا تقریر سن کرو, نیٹ کاٹو جاؤ کام کرو اپنا, ہم جو بات کر رہے ہیں نہیں سننا, تو تم کیوں یہاں کمنٹس کر رہے, جاؤ یہاں سے, تمہارے مطلب کی ہم تم کو مرید بنانے آئے, نہیں سننا تو کیوں سامنے آ رہے ہو اور کیوں لوگوں کو, آپ کو مطلب کی بات نہیں, جاؤ یہاں سے. آپ کہہ رہے ہیں جی آپ کیا بات کر رہے ہیں, آپ کیا بات کر رہے ہیں. میں نے کہا تو کیا ہے, تو کیا, تجھے اپنے باپ کی شرافت نہیں پتا, تو شاہ ولی اللہ کو کیا جانے گا, تو کیا گندے آدمی, گاندھی جیسے چمار کے پاس بیٹھنے والا, مرزائیوں کے دلالوں کے پاس, تجھے کیا پتا اولیاء کی شان کیا ہوتی, آگے تو نیچے کمنٹس کر رہا ہوگا یہ ہے ہنس رہا ہوگا. میں نے کہا تجھے اپنی ماں کی پاکیزگی کا نہیں پتا, تجھے شاہ ولی اللہ کا کیا پتا ہوگا, تمہارا منصب ہی نہیں ہے گھرانے کا, جاؤ یہاں سے. سنا میرے دوستو, حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم کا ورود مسعود ہوا, شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں, بولو سبحان اللہ. کہتے ہیں حضور نے مجھے سینے سے لگایا, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بولا یا بنیا, اے میرے لاڈلے بیٹے, فاروق اعظم کی نسبت سے یا بنیا, اے میرے لاڈلے بیٹے, کیف حالک, تو کیسا ہے, اے میرے بیٹے تو کیسا ہے. تو باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں وجد کی کیفیت آ گئی, جب حضور نے یہ جملے مجھے کہے تو مجھے اضطراب بڑھ گیا, خواب میں بڑھ گیا, اور مجھ پر بے چینی سی, یعنی, اور باقاعدہ میں نے سرکار کی داڑھی مبارک کے بال کو اپنے سر کے اوپر آتے اور جاتے ہوئے دیکھا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المادنی جود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک و سلم صلاتم و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کہتے ہیں کہ پھر وہ خواب منقطع ہو گیا. جب وہ خواب منقطع ہو گیا تو میں نے کہا ہے برسوں سے دل سے آرزو تھی کہ سرکار کے موئے مبارک شریف کہیں سے ملے, سرکار کے موئے مبارک. میں نے مانگا کیوں نہیں, جب سرکار نے اتنا کرم کیا, مجھے لاڈلا بیٹا کہا یا بنیا کہا, علمی خدمات, کیونکہ سرکار علماء کو قبول کرتے ہیں نا, العلماء ورثۃ الانبیاء پیار کرتے ہیں حضور, جو حضور کے دین پر پہرا دے رہے ہوتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا یا بنیا کیف حالک, صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم, محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن اجمی, اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا بنیا کیف حالک, تو کہتے ہیں یہ جملہ میں نے سننا تھا تو مجھے اس غنودگی میں ہی ایک رقت اور وجد طاری ہو گیا. اور یہ کون سی صدی کے ہیں, سرکار تشریف لائے. تو کہتے ہیں کہ جب مجھ پر وہ کیفیت ختم ہوئی تو میں نے اپنے اوپر افسوس کیا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں مبارک شریف کیوں نہیں لیا. کہنے کہ روتا رہا, پھر غنودگی ہوئی, پھر حضور نے کرم فرمایا, فرمایا روتا کیوں ہے اور پھر بار بار تو بے چین ہو جاتا ہے, فرمایا تیرے قطعے کے پاس دو بال میں نے رکھے ہوئے ہیں. یہ انفاس میں لکھا ہوا ہے, اللہ کی قسم لکھا ہوا, یہ سچے ہیں, ان کے خلاف بولنے والے جھوٹے ہیں. اللہ انہی کے عقیدے پر ہمیں رکھے اور اسی پر اللہ ہمیں موت عطا فرمائے. کہتے ہیں کہ جب وہ کیفیت گئی تو باقاعدہ دو موئے مبارک رکھے ہوئے تھے. خود شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب سے جب لوگ جھگڑنے, کیونکہ ہر دور میں بھابھی ہوتے ہیں, تو جو لوگ آتے تھے کہتے اس کی دلیل کیا ہے, اور خود فرماتے ہیں یہ دونوں بال جو مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبرکن عطا فرمائے, یہ آپس میں گتھا رہتے تھے, آپس میں گتھا, درود پاک پڑھتے تو الگ ہو جاتے تھے, یہ آپس میں گتھا رہتے تھے, جب درود پاک پڑھے تو یہ الگ ہو جاتے تھے. کہتے ہیں جب کوئی بدتمیز قسم کا آدمی ہم سے آ کر سوال کرتا کیا تبرکات تم نے بنایا ہے کرو, تو کہتے ایک بندہ آیا اس نے بڑا سوال کیا, یہ کیا تم بالوں کو لے کر آ رہے ہو, یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو, یہ تم کیا کر رہے ہو. جب وہ باتیں کرنے لگے تو باقاعدہ حضرت نے وہ بال اٹھائے اور دھوپ میں گئے, سخت دھوپ تھی. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ سایہ نہیں تھا, بال لے گئے بادل آیا سائے کے لیے, لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دہلی میں دیکھا. کہتے ہیں پھر وہ لے کر موئے مبارک شریف کو حجرے میں چلے گئے, بادل چلا گیا. آپ کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب رحمہ اللہ دوبارہ موئے مبارک لے کر آئے, بادل پھر آیا. کہتے ہیں تین دفعہ یہ ہوا کہ موئے مبارک شریف کو ہم لے گئے اور لے آئے, لے گئے لے آئے. چل چلاتی دھوپ تھی جس سے بندے کا بدن جو ہے وہ جھلس جائے, لیکن جیسے سرکار کے موئے مبارک شریف لائے جاتے بادل سائے کے لیے آ جاتا تھا. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں جب میرے ابو کا انتقال ہوا تو ورثے میں ایک بال میرے پاس آیا, ورثے میں ان دو بالوں میں سے ایک بال کیا فرماتے ہیں کہ میرے پاس آیا. مجھے بتاؤ اگر یہ حوالہ میں نہیں پڑھتا, شاہ ولی اللہ کا نام نہیں لیتا, یہ حوالہ پڑھتا تو آپ بالکل قبول کرتے, یہ تو اعلی حضرت کا واقعہ ہے. تو یہ بزرگوں کے اندر یکتائی ہے میرے دوستوں. تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ, جن کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی, 1272 آپ کی ولادت ہے, 1340 آپ کا وصال ہے, انگریزی کے اعتبار سے 1856 آپ کی ولادت ہے, 1921 آپ کا وصال ہے, تقریباً 65 سال آپ کی عمر شریف بنتی ہے. آپ نے پہلا فتویٰ 13 سال اور 14 سال کی عمر کے درمیان دیا, علماء دنگ تھے. حضرت فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ, فضل خیر آبادی کے بیٹے تھے عبدالحق خیر آبادی, نواب کلب علی خان رامپور کے نواب, نواب کلب علی خان اعلی حضرت کے سسر جو تھے وہ ان کے بڑے معتمد تھے, اعلی حضرت کے سسر نے ان کو ذکر کیا, نواب کلب علی خان. کلب علی خان نواب علماء کے بڑے معتقد تھے, کتابیں چھپانے کے لیے مدرسے بنانے کے لیے وہ بڑے پیسے دیا کرتے تھے. اعلی حضرت کو انہوں نے باقاعدہ بلایا اس عمر کے اندر کہ, اور جب بلایا تو اس وقت حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کے بیٹے عبدالحق خیر آبادی صاحب کلب علی خان صاحب کے مدرسے کے مدرس تھے. تو آپ اندازہ لگائیے کلب علی خان صاحب کس مزاج کے نواب تھے, نواب کلب علی خان رامپور والے. انہوں نے اعلی حضرت کی ملاقات عبدالحق صاحب سے کرائی, خیر آبادی شاہ فضل حق خیر آبادی کے بیٹے سے, اور خود کلب علی خان نے یہ کہا کہ مولانا آپ منطق کے امام ہیں, لیکن یہ وہ شخصیت ہے جو 13 سال میں عالم بنے تھے اور 13 سال میں پہلا فتویٰ دیا تھا, ان علوم پر انہوں نے عبور کیا. تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا ہاں منطق میں کیا پڑھی, فرما خیالی پڑھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ منتہا کتاب منطق کے سبا مناطق کے منتہا ہے. تو انہوں نے ایسی طنز کرتے ہوئے کہا شرع تہذیب پڑھی تم نے, یہ شرع تہذیب بالکل ابتدائی کتاب ہے. تو اعلی حضرت نے پھر جواب دیا, فرما آپ کے وہاں کیا خیالی کے بعد شرع تہذیب پڑھائی جاتی ہے؟ تو کہا مزاج میں تم بڑے ہوشیار ہو. اچھا کام کیا کرتے ہو, کیا تمہاری کیا شب روز کیا گزرتا ہے؟ کیونکہ وہ فرما استاد بننے کے لیے پہلے میں مزاج دیکھوں گا. غلب خالی خان نے کہا پہلے تو یہ جواب دیا اعلیٰ حضرت ان کو, اس سے اندازہ لگایا تو وہ کہنے کہ ماشاء اللہ ہو بڑے ذہین تم. اچھا یہ بتاؤ نام کیا تمہارا؟ کہا احمد رضا. کہا اچھا احمد رضا یہ بتاؤ کرتے کیا ہو؟ فرما بس تدریس کا سلسلہ ہے, کچھ طلباء ہیں, کچھ افتاء کی چیزیں ہیں, کچھ حدیث کا سلسلہ ہے اور کچھ رد وہابیت. ٹھیک ہے. اب عبدالحق خیر آبادی صاحب نے طنز کیا اعلیٰ حضرت پر, کہا یار وہ میرا دوست جو ہے نا عبد القادر بدایونی, یہ افتاج الفحول بہت بڑے عالم. اعلیٰ حضرت نے فرمایا آج عالم بننے کے لیے کوئی اعلیٰ حضرت کو پڑھے تو عالم بنتا ہے. اعلیٰ حضرت سے کسی سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کوئی بندہ دیکھا جس کے لیے آپ کی پلکیں جھکیں یہ عالم ہے؟ تو فرمایا ہاں میں نے اپنے دور میں دو بندے ایسے دیکھے, ایک والد گرامی مولانا نقیلی خان اور ایک تاج الفحول حضرت عبد القادر بدایونی رحمہ اللہ. یہ عبد القادر بدایونی جو ہے نا یہ دوست تھے, ہم درس تھے عبدالحق خیر آبادی صاحب کے, تو انہوں نے دوستی میں بات, لیکن اعلیٰ حضرت ان کی بڑی عزت کرتے تھے کیونکہ اعلیٰ حضرت کو مہاراجہ شریف لے جا کر مرید کرانے والے عبد القادر بدایونی ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو مہاراجہ شریف لے جانے والے حضرت مولانا عبد القادر بدایونی, جن کو تاج الفحول کہا جاتا ہے, بدایوں شریف میں آپ آرام فرما رہے ہیں اور بدایوں وہ مبارک زمین ہے جہاں میرے آقا محبوب الہی نظام الدین اولیاء پیدا ہوئے. سرکار نظام الدین اولیاء بدایونی ہے, مفتی احمد یار خان نعیمی بدایونی ہے, تاج الفحول بدایونی, بدایوں بریلی مراد آباد کچوچا پیلی بھیت رامپور یہ وہ مقدس خطہ ہے جس میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے جو علم کے آفتاب تھے, اللہ ان کی قبر کو انوار, ولایت کے آفتاب تھے, اللہ ان کے درجے بلند فرمائے. میرے دوستو بزرگو اس تعارف کے ساتھ جو بات کو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا, حضرت اعلیٰ حضرت سے جب انہوں نے کہا اچھا کیا کرتے ہو تم؟ کہا میں کچھ بچے پڑھاتا ہوں, تدریس ہے, افتاء ہے, ان موضوع پر لکھا, اس موضوع پر لکھا, سارے حضرت نے بتایا ان کو اور میں نے یہ کام کیے, حدیث پر کام اور رد وہابیت. تو کہنے لگا اچھا تم بھی اس خبط میں مبتلا ہو جس میں میرا وہ خبتی دوست مبتلا ہے. یعنی انہوں نے اپنے اعتبار سے جملہ کہہ دیا, اعلیٰ کو برا لگا. اعلیٰ نے فرمایا کہ رد وہابیت کرنا خبط ہے تو سب سے پہلے اسماعیل دہلوی کی تکفیر پر فتویٰ تو آپ کے ابا فضل خیر آبادی نے دیا تھا. اس پر وہ چپ ہو گئے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی 65 سال کے قریب عمر شریف آپ نے پائی, 1000 سے قریب آپ نے کتابیں چھوڑی, 55 سے زیادہ علوم میں درجہ امامت ہے. یہ نہیں کہ چند چند باتیں جانتے ہیں, جس کتاب جس فن میں آئے اس میں وہ درجہ رکھا کہ پھر ان کے پلے کا کوئی دوسرا بندہ نہیں تھا. اس میں اصول لائے, اس علم کو پھیلایا, اس میں مزید نکھار پیدا کیا. 55 سے زیادہ علوم, بندہ حیران ہو 55 علوم بندہ پڑھے گا کیسے, تو اس کو لکھے گا کیسے, عمر کتنی کم. اب آپ دیکھیے 50 سال کے قریب فتوے لکھے, اتنا لکھا کہ یہ A4 سائز کے جو پیپر ہوتے ہیں نا, یہ روزانہ کے 55 پیپر بنتے ہیں. نہیں سمجھا آپ میری بات, 55 پیجز ڈیلی پر بنتے ہیں, ڈیلی ہر دن 55 پیج کیے جائے تو وہ کتابیں تیار ہوتی جتنی حالت میں لکھی ہے. ہم 55 صفحے پڑھ نہیں سکتے, اگر صرف اسکول میں یا کوئی استاد کہہ لے کو 55 صفحے ہم لکھ نہیں سکتے. اعلیٰ حضرت نے چھاپے نہیں مارے بلکہ 55 صفحے روزانہ, یعنی آپ کی کتابوں کو اگر ڈیوائڈ تقسیم کیا جائے یومیہ طور پر, تو اتنا کام ہے کاغذ کے اوپر کہ یومیہ A4 کے 55 پیجز بنتے ہیں. اور 55 پیجز یہ نہیں یہاں سے نکل, سوال آیا اس پر ایک ایک مسئلے پر تحقیق, اس کے حوالے سوال ایسے, گندک کیا ہے, اس سے وضو ہوتی کہ نہیں ہوتی, پانی کا کلر کیا ہے, کالا یا سفید ہے. یہ باتیں جب ڈاکٹر فضل ڈاکٹر یا ہمارے قدیر خان صاحب اللہ ان کو صحت دے, ان کے پاس جب اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ لے جا کر رکھا گیا نا, کیونکہ یہ تو ماہر مادے نہیں آتے, ایٹم وغیرہ اور ایٹم بم بنانے میں اللہ ان کو زندگی دے یہ موجود ہے, ان کو جب یہ بات بتائی گئی کہ فتویٰ ذرا آپ پڑھیے کہ گندک جو بھی پانی کے ٹینکی میں ڈالا جاتا ہے, یو نو گندک کیا کہتے ہیں, یہ بتا رہا ہاں سلور سلفر, ہاں یلو سا جو ہوتا ہے سلفر, یہ بالکل ٹرمس, یہ ہمارا بچہ انگلینڈ کا ہے لیکن اس کو اب سلفر سمجھے, یو نو. اچھا اب سلفر دیکھیے آپ, سلفر اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ سلفر مٹی کی جنس سے ہے کہ نہیں, کہ تیمم ہوگا کہ نہیں ہوگا. اعلیٰ حضرت نے جو اس پر تحقیق کی, مٹی کی اقسام بیان کی, ڈاکٹر قدیر خان اللہ ان کو لمبی زندگی صحت کے ساتھ عطا فرمائے, انہوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا یہ مولوی ہے, کہا یہ تو کچھ بھی نہیں, ابھی جو انہوں نے پانی پر تحقیق کی ذرا وہ پڑھ لیں. میں نعت کی شاعری کی فقہ کی حدیث کی علم جفر کی قرات کی اس کی تو بات ہی نہیں کر رہا جو خالص مذہبی علم ہے. ڈاکٹر خدی خان نے کہا قلم لاؤ کاغذ لاؤ, پورا ایک مقالہ لکھا اعلی حضرت فاضل بریلوی پر, جو واقعی میں سچے لوگ جس علم کے تھے اور اعتراف کرنے والے عزت دینے والے تھے. ڈاکٹر قدیر خان نے لکھا اور اس میں لکھا کہ واقعی میں امام احمد رضا اپنے دور کے علم مادنیات میں بھی امامت کا درجہ رکھتے تھے. یہ ہے امام احمد رضا, ان کو اعلی حضرت نہیں کہیں تو پھر کس کو کہیں, ان کو امام اہل سنت نہ کہیں تو پھر کس کو کہیں, ان کو مجدد وقت کہیں نہ کہیں تو کس کو کہیں. اپنی زندگی کی آخری کتاب آپ نے جو لکھی 1340 میں, الجزار الدیانی علی مرتد القادیانی, جو قادیانیوں کے خلاف آپ نے 5 رسائل لکھی, آخری کے سال اپنی زندگی کا آخری تھا. پہلا فتویٰ زندگی کا رضاعت کے مسئلے پر تھا اور آخری فتویٰ ختم نبوت پر تھا, حیات مسیح اور عقیدہ ختم نبوت پر تھا. اور میرے دوستوں بزرگوں, 25 سفر المظفر 1340 جمعہ کا دن, بہت سی چیزیں ہم نے چھوڑ دی, یوں سمجھ لیجئے کچھ نہیں بولا, سب چھوڑ دیا, وقت اتنا ہو گیا. جمعہ کا دن ہے, اللہ نے نسبتیں بھی کیسی عطا فرمائی تھی, جمعہ کا دن بیٹے بھی اللہ نے ایسے دیے کہ دنیا نے ان کو دیکھ کر کاپ کیا. میرے آقا مفتی اعظم عالم اسلام 92 سال عمر پائی, 1 کروڑ سے زیادہ جید علماء مرید رہے. میں کہتا ہوں اب تو تقریباً بزرگ چلے گئے, لیکن آپ تاریخ اہل سنت میں جس بڑے اکابر کا نام دیکھیں گے وہ سرکار مفتی اعظم کا مرید ہوگا. خلیفہ محدث اعظم پاکستان کا نام سنا ہے؟ بندہ رک جاتا ہے ان کا نام سن کر. میں نے کہا خلیفہ ہیں یہ محدث, میں نے کہا علامہ کاظمی شاہ صاحب کا نام سنا ہے؟ یہ خلیفہ ہیں حضرت کے. عبد المصطفیٰ زری صاحب کا نام سنا ہے؟ یہ خلیفہ ہیں. مفتی وقار الدین صاحب کا نام سنا ہے؟ بولیے, یہ خلیفہ ہیں. حضور تاج الشریعہ کا نام سنا ہے؟ یہ جانشین ہے. تو بیٹے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تقوی و طہارت میں بھی اعلیٰ, تعاون کا مظہر عام ہوا. ان کے ایک تعاون نہیں تھا, انگوٹھے کے اوپر ایک پھوڑا آیا تھا حضرت حجت الاسلام کے. السوار الربانی قادیانیت کے جواب میں الحمدللہ ہمارے دوستوں کی تعاون سے اس حقیر ناچیز کو شرف حاصل ہوا کہ اعلیٰ حضرت کے 5 رسائل الحمدللہ ہم نے بزم علم و دانش جو ادارہ ہے اس سے شائع کرنے کا شرف پایا. صرف ثواب کی نیت سے بتا رہا ہوں تاکہ ان دوستوں کا ثواب پہنچے, نام لینا خاص اس مطلب. اور اس کے ساتھ السارم الربانی, سرکار جو ایک کتاب چاہتا ہے تو ہمارے ادارے سے لے سکتا ہے. السارم الربانی جو سرکار حجت الاسلام کا رسالہ قادیانیت کے خلاف تھا, وہ بھی الحمدللہ دریت تاج الشریعہ کے اس فقیر کو اپنے دوستوں کے ساتھ یہ شرف ملا, اس ناچیز نکمے کو, کہ ہمیں یہ شرف ملا دوستوں کی مدد سے کہ الحمدللہ بزم علم دانش کی طرف سے یہ رسائل 5 اور یہ 6 گویا کہ شائع ہوئے. آپ کے انگوٹھے پر آ رہا کہ بیٹے کے انگوٹھے پر زخم آیا, ڈاکٹر نے کہا یہ کٹے گا, آپ نے کہا کاٹو, انہوں نے کہا بے ہوش کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ تو اس دوائی جو بے ہوشی کی دوائی لگائی جاتی ہے یہ پلائی جائے, اس پر بڑا اختلاف تھا. فرما وہ تو میں نہیں کروں گا. تو کہا بے ہوش نہیں ہوں گے تو کاٹیں گے کیسے؟ فرما تم اپنا کام کرو. جو فتویٰ دیا اس پر عمل, اپنے والد کی طرح. بے ہوشی کی جو دوائی سنگائی جاتی ہے یا لگائی جاتی ہے, انجیکٹ کی جاتی ہے, اس کے بارے میں آپ کا فتویٰ تھا کہ نہیں یہ خمر کے قریب ہم نہیں لگاتے, یہ ناجائز ہے, یہ آپ کی تحقیق تھی اس پر. اب جان جانے والی ہے, لیکن فرما نہیں. اب آپ دیکھیں یہ تسلب اور تقویٰ خوف خدا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے پسند نہیں کیا, میں کیسے کروں؟ تو آپ بیٹھ گئے اور باقاعدہ ہاسپٹل میں آپریشن ہوا. آپ نے درود شریف پڑھنا شروع کیا اور اپنا ہاتھ آگے کیا, باقاعدہ ڈاکٹر نے انگوٹھا کاٹا, انگوٹھا کٹا, اس کو مرہم لگایا گیا, پٹی لگائی گئی, آپ کے چہرے پر آثار نہیں ہوئے. یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی, لیکن سرکار مولا مرتضیٰ کی جب کرامت دیکھی, جب ان کو تیر لگا, جب کھینچا جاتا تھا تو چیختے تھے. فرما نماز میں جاؤں تو نکالنا, نماز میں گئے تو نکال لیا گیا. آپ نے ہاتھ لگایا کہ کہاں گیا؟ فرما حضور تو نکل گیا. یعنی توجہ ڈائیورٹ ہو گئی, توجہ در گئی. یہ مولا علی کا اپنے درجے کا ایک ان کے غلاموں کا غلام حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب رحمہ اللہ, جن کو فیضان علم کا, علم علی کا یہ حصہ ملا, توجہ گئی بغداد و نجف کی طرف. اور ادھر انگلی کٹ گئی, ان کو احساس نہ ہوا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں ہم نے ہاتھ دیا ہے. اب ہمارا کردار, ہماری نمازیں کہاں جا رہی میرے بھائی بچوں؟ ہمارے چہروں کا کیا حال ہے؟ ہماری کمائی کا کیا حال ہے؟ ہمارے گھر کے ماحول کا کیا حال ہے؟ ہیں کس کے ساتھ, کر کیا رہے ہیں ہم؟ اللہ اکبر. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. 25 سفر المظفر جمعہ کا دن 2:34 کے قریب,
توجہ آپ کی,
توجہ ہے آپ کی. اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی نے وصال فرمایا, اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے, امامہ شریف باندھا ہوا ہے آپ نے, ہاتھ میں کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں, اور ابھی آپ نے جانا ہے خطبہ دینے, باوضو ہیں, غسل کے ساتھ ہیں, نیت نماز کی ہے, جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کی پہلی اذان ہو رہی ہے. جمعہ کی بولی سبحان اللہ, پہلی اذان ہو رہی ہے. رات چند دن پہلے اپنے شہزادے کو کہا, حامد رضا جی حضور, فرمایا یہ دعائیں یاد کرو میرے جنازے میں تم نے پڑھنی ہے. کہنے لگا حضور اللہ آپ کو صحت دے. فرما ہو گئے فیصلے, یہ تم نے پڑھنی ہے, تمہیں اگر یاد نہیں ہوتی نا تو مولوی امجد علی سے کہے وہ میرا جنازہ پڑھا ہے. لیکن بیٹا کس کا تھا, گئے آئے دعا یاد ہو گئی. فرمایا اپنے تمام معاملات کا انتظام آپ نے کیا. اب جمعہ کا دن ہے میرے دوستو, دل سے سنیں, اپنے آپ کو بھول کے سنیں, اپنے باپ بچوں کو پیچھے چھوڑ کے سنیں, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہمارے بچے اور ہمیں عزت ان سے ملتی ہے. جمعہ کا دن ہے, 2:34 کے قریب کا, میرے دوستو 38 کے قریب کا وقت ہو رہا ہے. آپ اپنے کرسی پر تشریف فرمائیں اور ادھر سے مؤذن اذان دی, حی علی الصلاۃ, اللہ اکبر کہا. آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. جمعہ کا دن امامہ شریف عالمانہ وقار کے ساتھ نماز پڑھانے جانے ہیں, باوضو ہیں, نسبتیں دیکھیں. ادھر مؤذن کہتا اللہ اکبر, ادھر کہتے ہیں اللہ اکبر, اسی طرح کرسی پہ بیٹھے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, انگوٹھا چومتے ہیں, غوث پاک کے نام پر بھی چومتے ہیں. ادھر مؤذن نے 2 شہادت کی گواہی دی اللہ کی توحید کی, یہاں سے انہوں نے دی, ادھر سے 2 رسالت کی گواہی دی. آپ نے دی, جب آخری کلمہ بلند ہوا حی علی الصلاح حی علی الفلاح, تو آپ کی روح مقدس بدن مبارک سے نکل گئی. اور ادھر کچوشہ شریف میں اعلی حضرت جن کا لقب پایا, ان بزرگوں نے بھی جن کو کہا جاتا ہے اعلی حضرت میرے آقا شیخ المشائخ, حضرت اظہار اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا آپ نے, سلسلہ اشرفیہ کا ایک روشن سورج, اللہ ان کی قبر مبارکہ کو انوار و تجلیات کا گنجینہ بنائے. سرکار میرے آقا اظہار اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب سرکار شیخ کلاں مختار اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے والد گرامی حضور اعلی حضرت علی حسین اشرفی رحمہ اللہ, جس کو آفتاب اشرفیت, جن کے بارے میں غوثیہ اعلی حضرت نے شعر لکھا تھا کہ آپ کے چہرے پر 4 محبوبوں کی جھلک آتی ہے. بولی سبحان اللہ, محبوب الہی کی جھلک ہے, محبوب یزدانی کی جھلک ہے, محبوب ربانی کی. آپ نے پورا شعر اس پر ذکر کیا, اور اعلی حضرت ان کی دسبوسی فرماتے, ننگے پاؤں ان کو لینے کے لیے تشریف لے جاتے اسٹیشن پر, اتنا ادب تھا ان کا اعلی حضرت سے, سادات ہونے کی حیثیت سے. اور اعلی حضرت تو نسبتوں کئی حوالے سے مشہور ہے, سید عام بچہ ہو, پڑھا لکھا ہو, اس کی داڑھی ہے نہیں, اس کی پرواہ نہیں تھی ان کو, وہ نسبت اور خون کی تھی. گاؤں کے مالک تھے وہ, لیکن اپنے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان کو کہا تھا کہ مجھے یہ حساب کتاب نہیں چاہیے, یہ سب تم خود رکھو, مجھے صرف اتنا پیسہ دے دیا کرو کہ میں اپنا قلم, اپنا دوات, سیاہی, پیپرز, کتابیں جو خرید جا رہی ہیں وہ لائبریری کے لیے. کچھ دوست اکثر لوگ جو ہے غریب ہیں, فتوا لکھتے ہیں, واپسی کا ٹکٹ نہیں لگاتے, تو ٹکٹ کے پیسے ٹھیک ہے, اور سادات آتے ہیں تو ان کی خدمت, کچھ غریب ہیں سنی, ان کے مدرسے اور مسجد کی خدمت, کہ یہ میرا حساب ہے یہ دے دو, باقی سب اپنے پاس رکھو. اس طرح اعلی حضرت نے پوری زندگی اپنی گزاری, خاندانی زندگی گزاری. میرے دوستوں بزرگوں, یہ پورا طریق آپ کی زندگی مبارکہ کا, اعلی حضرت امام اہل سنت. تو علی حسین اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ نابغہ روزگار شخصیت, فجر کے وقت آپ وضو فرما رہے ہیں, سوری جمعہ کے لیے آپ وضو فرما رہے ہیں, وضو کر رہے ہیں, عین قبلے کی طرف آپ کا منہ ہے, یہ ملفوظ ہے. کچوشہ شریف کہاں پر ہے, بریلی شریف کہاں پر ہے. اور ہاتھ کو دھوتے ہوئے جب آپ نے منہ پر پانی ڈالا تو اپنے سر مبارک کو اٹھا کر رونے لگے, فرما کتب گیا. وہ وقت جب دیکھا گیا تو وہ وقت وہی تھا کہ جس وقت اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کی روح مبارک بدن سے پرواز کر گئی. یہ نسبتیں, یہ تعلق اللہ والوں کے, بولی سبحان اللہ والوں سے. اور یہی علی حسین اشرفی صاحب کے بیٹے سرکار مختار اشرف صاحب, ادھر بریلی میں مفتی اعظم کا انتقال ہو رہا ہے, مفتی اعظم حضرت مولانا مصطفی رضا خان صاحب کا وصال ہوا, کچوشا میں نہ ٹیلی فون گیا نہ خط گیا, مختار اشرف صاحب وہاں سے روانہ ہو گئے.
بریلی شریف کی طرف, اور عین اس وقت پہنچے جب جنازہ تھا اور جنازہ آپ نے پڑھایا. تو یہ قرابت بزرگوں کی آپ دیکھیے میرے دوستو, یہ محبتیں دیکھیں. آج ہم نے صرف بیٹھ کر اعلیٰ حضرت کے مقام پر چند چیزوں کو ذکر کرنے کی کوشش کی ہے. عشق رسول میں انہوں نے اپنی پوری زندگی کو فنا کیا, اور اپنی ان کی زندگی سے ہمیں حضور سے وفا کا درس ملتا ہے, حضور کے صحابہ سے وفا کا درس ملتا ہے, حضور کے اہل بیت سے محبت ہم کریں اس کا درس ملتا ہے, نمازوں کی ہم پابندی کریں. پوری زندگی انہوں نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی, شدید بخار کیوں نہ ہو جماعت کے ساتھ ہی وہ نماز ادا کرتے. ہم نے حضور تاج شریعہ کو دیکھا اپنے پیر و مرشد کے ساتھ, اس نکمے کو یہ شرف ملا کہ میں نے حضرت کے ساتھ چند اسفار بھی کیے. اس نحیف ہونے کا حالت یہ کہ حضرت زمین پر نہیں بیٹھ سکتے کرسی پر, لیکن نماز ایسا پڑھ رہے ہیں جیسے 18 سال کا لڑکا پڑھتا ہے. یہ محبت, یہ عشق الہی, یہ تقویٰ, یہ طہارت. اعلی حضرت فاضل بریلوی, نمازوں کی پابندی, جماعت کے ساتھ پابندی, سنتوں کے امور کی پابندی, ان سے ہمیں اللہ سے محبت, عبادت کا شوق ملتا ہے, ان سے ہمیں صحابہ کی عزت کرنے کا درس ملتا ہے, ان سے ہمیں اہل بیت سے پیار کرنے کا درس ملتا ہے, ان سے ہمیں سیدوں سے ادب کرنے کا درس ملتا ہے, ان سے ہمیں مسجد خانقاہ مدرسوں کے ادب کا درس ملتا ہے, ان سے ہمیں بڑے جو عزت والے ہیں عمر میں یا شرف میں ان سے ہمیں یہ درس ملتا ہے, شریعت کی پابندی کا درس ملتا ہے. پوری زندگی انہوں نے یہی کہا, اور اپنے وسائل میں بھی یہ لکھا کہ تمہارا قریب سے قریب کا بھی اگر دوست ہو اور اسے تھوڑی سی بھی قریب سے قریب تمہارا پیر ہو یا بزرگ ہو کوئی بھی ہو, اسے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی بھی بے ادبی کرتا ہوا دیکھو تو اس دل میں اس کو داخل نہ کرو, اس کو ایسے نکال کر پھینکو جیسے آٹے سے بال اور دودھ سے مکھی نکالی جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ دل صرف اللہ اس کے رسول کا ہے, اور فرماتے بحمد اللہ تعالی فقیر تہدی سے نعمت کے لیے کہتا ہے کہ اگر میرا دل چیر کر دیکھا جائے تو ایک طرف اللہ کا نام ہوگا, ایک طرف اس کے حبیب کا نام ہوگا. احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی, خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی, اور واقعی میں قاری محبوب رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو انوار و تجلیات کا گنجینہ بنائے. آج اگر ہمیں اعلیٰ حضرت کا تعارف ملا تو ان بزرگوں سے ملا. آج اس خطے میں اگر کسی نے اعلیٰ حضرت کو جانا, جو احسان ہوا شریعت پر آنے کا, تو وہ سرکار محدث اعظم کی وجہ سے, وہ سرکار مفتی اعظم مولا ابو الحسنات صاحب کی وجہ سے, سرکار دیدار علی شاہ صاحب کی وجہ سے, حضرت سیدنا سید دیدار علی شاہ صاحب, حضرت علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ, فخر العصر حضرت مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الحدیث حضرت علامہ عبدالمصطفیٰ ازہری صاحب, قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور ان تمام شخصیات کو لیتے ہوئے ماضی قریب حضرت علامہ شاطر ابو القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, علامہ وقاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی عوام کو اعلیٰ حضرت کا تعارف دیا, پہچان دی, شان دی, اور آج بھی جو لوگ نیک ہیں اور ان شخصیات, ظاہر سی بات ہے کسی کی طرف اللہ کی طرف آنے کے لیے کوئی ماڈل, کوئی نمونہ چاہیے, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں حاضر ہونے کے لیے ہمیں کوئی واسطہ چاہیے, اور اس کے لیے واسطہ ہمارے سے سب سے قریب جو ہیں وہ اعلیٰ حضرت ہیں, اور ان علماء نے اس کے ذریعے یہ کیا ہے. ہم نے کوئی کسی شخصیت کا ذکر نہیں کیا, ہم نے اس بندے کا ذکر کیا ہے جسے اللہ نے عزت دی ہے, جسے اللہ نے مقام دیا ہے. آپ دور دراز سے تشریف لائے, اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے, اللہ آپ کو عزت اور عفتوں کے منازل اور منزلت اللہ رب العالمین جل والا آپ کو عطا فرمائے. اور جب آپ درس میں آ بھی جائیں نا تو پھر باتیں نہ کریں, ایک دوسرے کی باتیں اگر کرنی آپ پیسے والے, میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں, آپ بڑے عالم میں سلام پیش کرتا ہوں, لیکن یہ آداب ہے. آپ آ کر تقریر کریں, میں بیٹھ جاتا ہوں, لیکن جب آپ مجلس میں ہوں سامنے ہوں تو یہ گفتگو نہ کریں, ایسا نہ کریں کہ ہم پھر کوئی ایسا جملہ بولیں کہ جو آپ کو اچھا نہ لگے. اس لیے کہ ہمیں یہ نہیں اچھا لگتا کہ جن سے سب کی عزتیں ہیں اور آپ کو بار بار متنبہ کیا جا رہا ہے, تو میرے بھائی تو چیز کیا ہے جو ہمارے کو آنکھیں دکھاتا ہے اور ہمیں یہ باتیں بتاتا, تو چیز نہیں, تیرے سے بڑے سیٹ ہمارے جوتے اٹھاتے ہیں اعلیٰ حضرت کے نام سے, تو کوئی چیز نہیں ہے, کیونکہ عزتیں ملتی ہے ان بزرگوں کی, تو لہذا ہمیں اپنی کھال میں رہنا چاہیے اپنی عقل. تو کوئی چیز نہیں, واللہ تو کوئی چیز نہیں, تیرا علم کیا ہے, تو کیا سیٹ ہوگا بھائی, تیری کیا حیثیت ہے, تو نے کیا دیکھا ہو, ہم خود کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں, تیسرا پہلا ہے, پہلے محبت, بھائی, ساری بات کر کے اب تیسرا میں دے رہا ہوں بات, اس لیے کہ تو کوئی چیز نہیں ہے اور نہ میں کوئی چیز ہوں, ہماری عزتیں اللہ کی بارگاہ میں ان بزرگوں کی, میری اور آپ کی عزتیں ان بزرگوں کی. مسجد کے اندر پان کی دکان والا سامان نہیں لگانا چاہیے, توجہ آپ کی, پان کی دکان والا. اور اگر آپ مظفر شاہ کو سننے آئے ہیں تو ہم تو کھلی ڈلی بات کرتے ہیں اور اسی انداز میں کرتے ہیں, تو جب آپ کو یہی پسند ہے تو آپ بالکل سنیں, لیکن پھر سننا پھر ہمارے انداز میں پڑے گا آپ کو, ٹھیک ہے نا. یہ محبت میں نے جملے آپ کو کہے ہیں,
قائل کرنے کے لیے نہیں کہیں, مائل کرنے کے لیے کہیں. میں اور آپ, آپ میرے بھائی ہیں, ہم سب ایک عام لوگ ہیں. ہمارے کو عزت اور وقار ملے گا تو وہ اللہ کے محبوب صحابہ کی عزت سے ملے گا, اہل بیت کی محبت سے ملے گا, اولیاء کی محبت سے ملے گا. اللہ رب العالمین ہم تمام کو بھائیوں کی طرح جوڑے رکھے اپنے بزرگوں کی عزت کے لیے. اسلام, حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا نام ہم نے لیا, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. شاہ عبد الرحیم صاحب کا نام لیا, اللہ ان کو بلند فرمائے. حضرت امام حریہ فضل خیر آبادی کا نام لیا, یہ بہت بلند لوگ ہیں میرے دوست, بہت بلند. اللہ ہمیں اچھے دوست دے تاکہ ان باتوں کی قدر مجھے اور آپ کو آئے. اللہ ہمیں اچھی سنگت دے تاکہ ان باتوں کی قدر مجھے اور آپ کو آئے. بڑے اچھی باتیں, میری زبان میں تاثیر نہیں تھی لیکن بڑے پیارے لوگوں کا نام آیا زبان میں. آپ نے اتنا وقت دیا, اتنے دیر آپ بیٹھے نیٹ پر, میری بہنیں, میرے بڑے بھائی, اللہ آپ اس بیٹھنے کا عوض جو دینی جذبہ تھا, مجھ جیسے ایک عام شخص جو طالب علم ہونے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا, لیکن آپ آئے تو آپ میرے لیے نہیں آئے, نہ میں آپ کے لیے آیا, ہم آئے اللہ کے محبوب کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے. اللہ اس بیٹھنے پر آپ کو کامل اجر عطا فرمائے, اللہ آپ کے بچوں کی خوشیاں آپ کو دکھائے, اللہ آپ کے کاروباروں میں برکت دے. اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کا حاسد نہ بنائے, غلام بنائے. آپ کہیں گے حاسد کا کیا مطلب ہے؟ جس دن آپ اپنے بزرگوں کی تعریف سے بھاگنے لگے نا تو اس کا مطلب ہے بزرگوں سے حسد آ گیا ہے, اور جس دن آپ کو اللہ کے لیے اللہ کے بندوں سے پیار ہو جائے نا, جو نیک بندے ہیں, اس کا مطلب سمجھیے کہ عرفان, اکرام, ایمان جو ہے میرے بزرگوں دل میں آیا. اللہ رب العالمین تمام مساجدیں, تمام مراکز کو آج کے دن کی برکت سے آباد رکھے. جتنے بچے یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں, کالجوں میں پڑھ رہے ہیں, اسکولز میں پڑھ رہے ہیں, مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں, اللہ رب العالمین انہیں علم نافع عطا فرمائے. ان کے ماں باپ کو اللہ ان کی, اللہ ان بچوں کو علم نافع دے, علم کے نقصان سے بچائے. اللہ ان چھوٹے اور بڑے تمام بچوں کو, مدارس کے ہوں, اسکول, کالج, یونیورسٹیوں کے ہوں, اللہ رب العالمین علم کے ساتھ آداب عطا فرمائے, علم کے ساتھ آداب عطا فرمائے, علم کے ساتھ اخلاق عطا فرمائے. علم کا زیور لحاظ ہے, استاد سے کتاب لی, اب استاد کو بھی لو, استاد کا ادب بھی آ جائے, انسان ہو تو انسانیت بھی آئے. علم ہوتی ہے, علم ہوتا ہے اخلاق اور مینرز کے لیے. ہم اسکول مدرسہ پڑھ کے اتنے بدتمیز ہو جاتے ہیں, ہم سے اچھا تو وہ تھا جو سبزی بیچ کر کسی بھی داڑھی والے کو, سبزی والا داڑھی والے کو السلام علیکم جناب, السلام علیکم, وہ داڑھی کا لحاظ کر کے سلام کر رہا ہوتا ہے, وہ ٹوپی کا لحاظ کر کے. ہم دیندار مدرسے میں پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارا اخلاق جاتا ہے, جبکہ ہم جاتے علم لینے اس لیے کہ ہم انسان بن جائیں, اخلاق آ جائے. اللہ رب العالمین علم کے ساتھ مجھے اور آپ کو اخلاق دے, اپنے محبوبوں کی تعظیم کا جذبہ دے, چھوٹوں سے شفقت اللہ عطا فرمائے. میرے اور آپ کے ماں باپ کی اللہ مغفرت فرمائے. اللہ رب العالمین اعلی حضرت امام علیہ سنت کی روحانیت کا حصہ میں عطا فرمائے. سرکار حجت الاسلام مفتی اعظم, سرکار مفسر اعظم, اس گھر کے ہر فرد پہ, مہریرہ مقدسہ سرکار اعلی حضرت کے پیر و مرشد آل رسول مہریروی, حضور سیدنا ابو الحسن نوری رحمہ اللہ, تمام اکابر مہریرہ مقدسہ, سلسلہ قادریہ کی سب سے بڑی گدی ہے وہ. کہتے کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا جب مجدد جہاں مرید ہوگا وہ گدی چھوٹی ہوگی. جس گدی سے مجدد مرید ہو رہا ہے, اللہ اللہ مہریرہ مقدسہ کہ ان تمام شہزادگان کو سلامت رکھے, آباد رکھے. اس وقت زیب سجادہ بریلی شریف آقا نعمت حضور قبلہ جانشین حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی اسجد رضا صاحب قادری نوری رضوی اطال اللہ بقاہ, اللہ ان کا سایہ چرخ اہل سنت پر قائم رکھے. تمام سلاسل کے جو لوگ ہیں صراط مستقیم پر چل رہے ہیں, ان تمام آستانوں کو, ان تمام خانقاہوں کو, ان تمام شہزادگانوں کو, ان صاحبزادوں کو جو دین کی باغڈور کو واقعتاً سنبھال کر شریعت کی روح پر اپنے مریدین اور لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں, اللہ ان تمام خانقاہوں, ان بزرگوں کو اللہ آباد رکھے. یہ جملے اللہ میرے اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.